الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإطرافه الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سيرة رسول أي بابرکت سلسلہ نویں سال میں اختتام کو پہنچ رہا ہے، یعنی نو سال مکمل ہو گئے اور آج اس نوے سال کی آخری گفتگو ہے. اس سال کی 15ویں تقریر اور ان 15 تقاریر کو ملا کر گویا مجموعی اعتبار سے 144 تقاریر انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی. یہ تقریر نمبر 144 ہر سال کی طرح یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ بعض ایسے واقعات تاریخی ترتیب سے آگئے کہ اگر اس واقعے کو شروع کر دیا گیا اس کو ہم مکمل نہیں کر پائیں گے. اسی لیے آج کی تقریر کو بہت مختصر رکھنا پڑے گا کہ جہاں وہ سارے واقعات مکمل ہو جائیں جو تاریخی ترتیب سے 8 ہجری میں پیش آئے. 9 ہجری کے بالکل آغاز ہی میں ایک ایسا واقعہ اس کو آج بیان کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ آئندہ سال انشاءاللہ پروردگار نے توفیق دی اور یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کو دوبارہ دہرایا جائے. ہر سال آخری تقریر میں یہی مسئلہ پیش آتا ہے. اس کا حل یہی ہوتا کہ صرف وہی واقعات بیان کیے جائیں کہ جو مکمل ہو سکتے ہیں. اور اب یہ خاصا امکان نظر آ رہا کہ انشاءاللہ آئندہ سال 16 تقاریر مزید ہوں گی اور 107 تقاریر میں یہ سلسلہ تکمیل کو پہنچے گا. گر کے رسول کی زندگی کے 2 مکمل سالوں کا حال بیان کرنا، پورا 9 ہجری کا سن اور پورا 10 ہجری کا سن، تو خاصی مشکل تو پیش آئے گی، لیکن ہم کوشش کریں گے یہ موضوع مکمل ہو جائے تاکہ اس کے بعد باقی 11ویں سال میں یا امام زمانہ کی ذات پر یا علماء کے اس نامکمل سلسلے پر گفتگو کی جائے. فی الحال آج کی آخری تقریر سن 8 ہجری کے آخری واقعات بیان کرنا. یہ سن 8 ہجری 4 یا 5 مہینے کے واقعات بیان کرنے میں 15 تقاریر کی ضرورت پڑی اور اب اختتام اس موضوع پہ 8 ہجری کے حالات میں اس طرح سے ہو رہا تھا کہ گھر کے فتح مکہ کا واقعہ مکمل ہو گئے اور اللہ کا رسول فتح مکہ کے واقعے کے بعد ذی قعدہ کے اواخر میں مدینہ منورہ جو دار الخلافہ ہے اس وقت تک اسلامی حکومت کا وہاں بھی تشریف لے آئے. 12 تقاریر پوری مکے کے حالات کے بارے میں، لیکن ابھی اسی فتح مکہ کے تسلسل 2 چیزوں کا بیان نامکمل رہتا، اور وہ یہ کہ جس وقت اللہ کا رسول جہرانہ سے مدینے کی جانب آ رہا تھا، مکے کی فتح کے بعد جب پیغمبر اسلام جنگ حنین کے لیے تشریف لے تو عارضی طور پر پیغمبر نے جہرانہ کو جائے قیام قرار دیا اور پھر مکے میں تشریف نہیں آئی. وہی مال غنیمت تقسیم ہوئی، وہی سب کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، وہی سب کو مطمئن کیا گیا، کچھ آنے والے وفود اور ڈیلیگیشن سے بھی وہی پہ ملاقات کی، اور پھر اپنے عمرے کی خاطر جو ہرانہ مکے سے تقریباً 14-15 میل کے فاصلے پر رات و رات رسول مکہ پہنچی اور عمرہ کر کے دوبارہ جہرانہ پہنچی، گویا ایک عارضی دار الخلافہ جہرانہ کو قرار دیا. اور پھر وہاں 18 ذی القعدہ کو جب رسول مدینہ منورہ جانے لگے تو ایک روایت کے مطابق عروہ ابن مسعود ثقفی پیغمبر کی خدمت میں تشریف لا. یہ لفظ مناسب نہیں ہے, پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے عروہ ابن مسعود ثقفی. یہاں پر تاریخ میں اختلاف. اس نے کہا کہ فتح مکہ سے مدینہ جاتے وقت عروہ ابن مسعود رسول کی خدمت میں آئے, اور کچھ نے کہا کہ اگلے سال جنگ تبوک کا واقعہ آئے, اس جنگ تبوک سے مدینہ آتے وقت عروہ رسول کی خدمت میں آئے. یعنی یہ تو طے شدہ بات کہ اللہ کا رسول مدینے کے باہر تھا اور کسی غزوے میں حصہ لے کے مدینے کی جانب آ رہے تھے, تب عروہ ابن مسعود رسول کی خدمت میں پہنچے. یا یہ واقعہ 8 ہجری کے آخر کا ہے, جنگ حنین اور جنگ طائف سے فارغ ہو کر مدینے جاتے وقت, یا یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے, تبوک کے میدان سے واقف آتے وقت. تو انشاءاللہ سال آئندہ اس کی جانب اشارہ ہوگا تفصیل حاصل. اب یہ عروہ ابن مسعود کون سی ایسی شخصیت کہ جن کے خاطر سیرت رسول کا ایک حصہ وقف کیا علماء نے, پیغمبر اسلام کو اپنی زندگی میں سفر کے دوران بے شمار لوگ ملے ہوں گے, عروہ ابن مسعود کا واقعہ خصوصیت کے ساتھ کیوں لکھا جاتا ہے؟ عروہ ابن مسعود کے واقعے کا پس منظر یہ کہ گھر کے یہ نام صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آیا, گھر کے یہ نام غزوہ طائف کے دوران بھی انہی تقاریر میں آئے جو اب تک 144 تقاریر ہو چکی ہیں ان, مگر تفصیلی واقعہ اس کا یہ کہ اسلام کے آنے سے پہلے یہ عرب کے ان مانے ہوئے سرداروں میں تھے جنہیں قریش مکہ کی احترام دیتے تھے. ورنہ قریش مکہ اپنے آپ کو سارے عرب سے اتنا سپیریئر اور برتر قرار دیتے کہ ایک طرف عرب کے لوگ غیر عرب عجمی قرار دے اور اپنے سے حقیقت سمجھے, پھر عربوں میں مکے کے رہنے والے غیر مکے کے رہنے والے کو کوئی حیثیت نہیں دیتے, اور پھر مکے میں قبیلہ قریش والے غیر قریش کو کوئی مقام دینے کو تیار نہ تھے. لیکن عروہ ابن مسعود اپنی وجاہت, اپنے خاندان اور اپنی سرداری کی بنا پر اتنے نمایاں کہ ان کا تعلق طائف کے علاقے سے ہے, اور طائف کا علاقہ وہ ہے کہ جہاں پر مکے کے سرداروں کے باغات, محلات, مکانات وغیرہ تھے. آمد رفت کا سلسلہ جاری ہے اور طائف میں قبیلہ بنو صحیح کی حکومت تھی جس کے یہ ایک سردار تھے. چنانچہ قبل اسلام قریش اگر کسی کو اپنے برابر بیٹھنے کی اجازت دے دے تو فقط عروہ ابن مسعود کی ذات ہے, اور کئی مرتبہ یہ بیان ہوا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کفار مکہ کا جو اعتراف ہے وہ انہی کے بارے میں کہ لولا نزل هذا القرآن ولا رجل على رجل من القريتين عظيم. کئی دفعہ یہ آیت کا بیان ہو چکا کہ یہ جو کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام تو اللہ نے یہ کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہیں کیا جو ان دو شہروں سے تعلق رکھتا ہو, مکہ اور مدینہ نہیں. یہ جس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں مدینے کی کوئی حیثیت ہی نہیں, مدینہ تو ہجرت کے بعد مدینہ کو نبی بنا اور دنیا کے تمام شہروں میں ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہو. تو اس وقت ہجرت سے پہلے مدینے کی کوئی حیثیت نہیں. قریش کا یہ کہنا کہ ان دو شہروں کے بڑے آدمی پر, اس سے مراد مکہ اور طائف, تو مکے کے بڑے آدمی سے مراد تو وہی سرداران مکہ ولید ہے, قطبہ ہے, شہبہ ہے, ابو جہل, اور طائف کے جس آدمی قریش اتنی اہمیت دینے کو تیار کہ ہاں اگر اس پر بھی قرآن نازل تو ہم اسے اللہ کا رسول مان لیں گے کیونکہ وہ اتنا بڑا آدمی ہے, رسالت کے منصب اس کے لیے سزاوار ہے. وہ یہی عروہ ابن مسعود ثقفی. یہ عروہ ابن مسعود ثقفی اسلام لانے کے بعد, اسلام کے آنے کے بعد, یہ اسلام ابھی لائے نہیں, پیغمبر کے اعلان رسالت کے بعد غیر جانبدار رہے, اور یہاں تک غیر جانبدار رہے کہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آ گیا. گویا اسلام کے اعلان کو 21 سال ہو چکے, نہ تو انہوں نے اسلام کے خلاف کسی جنگ میں حصہ لیا نہ ہی یہ اسلام کی طرف آئے. غیر جانبدار آدمی کی حیثیت سے یہ واقعات کو دیکھتے رہے, لیکن خصوصیت کے ساتھ فتح مکہ سے 2 سال پہلے 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آ رہا تھا, اس وقت عروہ اتفاق سے مکے ہی نہیں, اگر کہ ان کا وطن آئے مکے میں اور وہ مذاکرات شریک تو نہیں ہوئے مذاکرات میں, لیکن ان مذاکرات کو دیکھتے رہے جو رسول اور سرداران مکہ کے درمیان. مزید 2 سال گزرے, یہاں تک کہ ان کے اپنے شہر طائف پر اسلامی لشکر نے حملہ کیا اور 4 وجوہات کی بنا پر اس حملے کو نامکمل چھوڑ کے واپس آ گئے. یہ تفصیل 2 تقاریر پہلے آ چکی. اب جب طائف والوں پہ کوئی بیرونی دباؤ نہ رہا تو یہ بروا اتنے مسئلہ طائف سے نکل کے اس وقت رسول کی خدمت میں آئے جب رسول مکے اور جمرانہ کو چھوڑ کے اپنے لشکر کو اپنے قافلے کو حرکت دے چکے تھے. مدینے کی جانب یہ قافلہ جا رہا تھا. اس وقت اختتامی اور آخری لمحات میں عروہ رسول کے پاس پہنچا اور پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں پہلے تو آتے ہی اسلام قبول کیے. صلح حدیبیہ سے یہ متاثر دل ہی دل میں اسلام کی عظمت کے قائل. مگر 2 سال کے بعد جب پیغمبر کی واپسی ہو رہی ہے تو اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا کہ طائف کی لڑائی کے دوران اسلام کا اظہار نہیں کیا, کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ گھر کی وجہ سے یا گھبراہٹ کی وجہ سے اسلام لائے. جوہرانہ میں مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی تھی, کئی لوگوں نے اس وقت آ کے اسلام کا اعلان کیا تاکہ ان کو مال غنیمت میں حصہ ملے. عروہ ابن مسعود جو طبیعتاً ایک انتہائی شریف اور سرداری کی شان رکھنے والے شخص اس وقت بھی نہیں ہیں کہ اگر اس وقت آ کے اظہار اسلام کرتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مال غنیمت کا لالچی قرار دیا جائے. جو سارے معاملات کا تھا اور پیغمبر اسلام کا وہ اعلان ہو گیا کہ اب میرے پاس سوئی دھاگے کے برابر بھی کچھ سامان نہیں بچا ہے جو میں کسی کو بطور دھوکا دے سکوں. وہ پچھلی تقریر میں شاید یہ جملہ آیا تھا کہ جب سارا مال غنیمت تقسیم ہو گیا پھر کچھ اور لوگ آ گئے کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ نہ ملے. تو پیغمبر کا یہ جملہ کہ کاش کہ دنیا کے سارے طرف جانور بچ جاتے تو میں سب کچھ میں تقسیم کر دیتا, اب اس وقت میرے پاس کچھ نہیں. اس اعلان کے ہو جانے کے بعد پھر عروہ ابن مسعود رسول کے پاس آ رہے ہیں. نہ دباؤ کا عالم ہے نہ مال کا لالچ ہے, اسلام قبول کر دیا. پیغمبر اسلام ان کے اسلام کو قبول کیا, اپنے ہاتھ پر ان سے بیعت کروائی. یہ جا رہے ہیں واپس اپنے علاقے طائف. طائف کا علاقہ کون سا علاقہ؟ کہ جن لوگوں کو اپنے کفر مزید سخت ہو جانے کا موقع مل گیا وہ تو کافر, اور ایسے سخت کافر جو مکے کی شکست کے بعد بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں بلکہ اسلام کیا قبول کر الٹا لشکر اسلام پہ حملہ کیا. پیغمبر نے شہر طائف کا محاصرہ کیا. آپ نے واقعات میں سنا 3 تقاریر پہلے 4 تقاریر پہلے کہ سرداران طائف نے پیغمبر سے رابطہ قائم کیا کہ آپ محاصرہ اٹھا کے مکے چلے جائیے, ہمارے نمائندے وہاں آگے آپ سے بات کریں گے. لیکن یہ سرداروں کی بات, عوام کو تو یہ ساری باتیں نہیں بتائی گئی. عوام کے سامنے تو یہ تاثر کہ ہم طائف والے اتنے طاقتور ہیں. تو مسلمان جو قریش کو شکست دے کے ابھی آئے اور وہ مسلمان جو خیبر میں یہودیوں کو شکست سے پاس دے کے آئے اور وہ مسلمان جو ابھی جنگ ہنین قبیلہ بنو صاحب کو شکست دے کے آئے, کہ عرب کی یہ 3 بڑی طاقتیں, یہودی ان کو مسلمانوں نے ہرایا, قریش ان کو مسلمانوں نے ہرایا, قبیلہ بنو صاحب تعداد کے اعتبار سے قریش کے پاس سب سے بڑا قبیلہ, اس کو یعنی قبیلہ بنو حوازن اسے مسلمانوں نے ہرایا, مگر ہم وہ ہیں کہ نہ ہرا سکے مسلمان. اس وقت جب مسلمانوں کی طاقت اپنے عروج پر, مسلمان ہمیں مجبور ہمارے علاقے کو چھوڑ کے چلے گئے. لیکن جس کی وجہ ساتھی اپنے کفر یا اپنے موقف یا اپنی بات اور سخت ہو جاتا ہے یا اپنے سب سے زیادہ طاقتور ہے. تو طائف والے اگر 1 سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا, یہ تفصیل آئندہ سال کی تقاریر میں آئے گی, لیکن اس وقت ان کے ذہن کی کیفیت پہ غور کیجیے. کتنا وہ خوشی کے عالم میں ہوں, دنیا کی یا عرب کی جو سب سے بڑی طاقت وہ ہم سے شکست کھا کے جا رہی ہے, ان کا لشکر ہمیں کوئی نقصان پہنچائے بغیر واپس جا رہا, چاہے سرداروں کی درخواست ہو لیکن عوام کو کچھ نہیں. اس وقت عروہ ابن مسعود اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد پیغمبر سے ایک عجیب درخواست کرتے ہیں. عجیب درخواست کس معنی میں؟ کہ اس سے پہلے کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کسی ایسے آدمی نے اسلام قبول جو اپنی قوم میں یا تنہا تھا یا اس کے بعد مختصر ساتھی, اس کی پہلی درخواست یہ ہوتی کہ مجھے مدینے میں ہجرت کر کے آنے کا موقع دیا جائے اور مدینے میں مجھے آباد ہونے میں سہولت دی جائے. چنانچہ کثیر تعداد میں مہاجرین خالی مکہ سے پورے عرب سے کھنچ کے مدینے آتے رہے. رسول خدا نے ایک ہجری میں ہجرت کی, آٹھ ہجری تک آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا. پورا قبیلہ کوئی مسلمان ہو گیا ہو وہ الگ بات ہے, لیکن جہاں ایک آدمی, دو آدمی, پانچ آدمی, دس آدمی مسلمان, اور باقی سارا قبیلہ کافر, بالکل فطری بات, وسیلہ مدینہ آ جاتے ہیں. عروہ ابن مسعود اپنے قبیلے میں اس وقت پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا. ان سے پہلے فقط چند غلاموں نے اسلام قبول کیا تھا, اس کا واقعہ آ چکا, لیکن وہ اپنی قوم, اپنا قبیلہ چھوڑ کے مسلمانوں کے لشکر میں آئے, انہیں کے ساتھ مدینے جا رہے ہیں. اب اپنے اعتبار عروہ کو بھی پیغمبر سے یہ درخواست کرنا چاہیے کہ مجھے اپنے ساتھ مدینے لے جائیں, یا درخواست بھی نہ کرتے تو ہر ایک کے لیے یہ طے شدہ بات رکھی جاتی, انڈر اسٹوڈ ہوتا, یہ اسلام لائے اب ہمارے ساتھ چلتے. پیغمبر سے انہوں نے اس کے برعکس درخواست کی, یا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے قوم میں واپس جا کے زندگی گزاروں. پیغمبر نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے, کہا لیکن نہیں اللہ کے رسول, مجھے ایک اجازت اور دی کہ میں اپنے قوم میں جاؤں اور تبلیغ دین اور تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دوں. خوفاس قوم, ویسی قوم, جاہل قوم, اپنے کفر میں زیادہ سخت قوم, مسلمانوں کو شکست دینے کا تاثر رکھنے والی قوم. آپ آج کل کا ماحول دیکھیں, ایک عام مومن کے جو ذرا دین کو سمجھ چکا, اسلام کا سب سے مشکل حکم تبلیغ کا حکم بنتا, یہ وہ بے چین ہو جاتا ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہوتی. کاش اسلام خالی فکر تھا, خود نماز پڑھو, خود روزہ رکھو, خود حجاب کرو, خود داڑھی رکھو, خود حلال کھاؤ, خود خود, پھر بھی دین آسان ہو جاتا. جو پرابلم اور مشکلات آتی ہیں کہ چند شرائط کے ساتھ کہا جاتا ہے تم پر دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچانا بازی, جبکہ بہرحال معاشرہ مومنوں کا معاشرہ اور ادھر قربا اس نے مسعود ایک سفر اللہ کے رسول سے دونوں درخواستیں کر رہی ہیں. کہ نمبر ایک, مدینہ اس وقت راحت کی جگہ, آرام کی جگہ, کوئی خطرہ مدینے کے لیے نہیں, اب تو پیسے کی کمی بھی نہیں, اب تو دشمنوں کا خوف بھی نہیں, پورے عرب میں اب کوئی طاقت نہیں ہے جو مدینے کی جانب آنکھ اٹھا کے دے. اور وہ کہہ رہے نہیں, مجھے اپنی کافر قوم میں واپس جانے دی, اور خالی واپس بھی نہیں, یہ اجازت بھی نہیں کہ میں ان کے درمیان دین کی تبلیغ کروں اور اسلام کو پہنچاؤں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے قربا, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو اس تبلیغ کے نتیجے تمہیں اپنی جان قربان کرنا پڑے. اللہ کے رسول, یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈ ہوگی اگر مجھے رتبہ شہادت حاصل ہو جائے, میری جان کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی اجازت مجھے چاہیے. اور یہ بہت ہی نقطے کی بات عروہ ابن مسعود کر رہے ہیں کہ اسلام کی بہتر سے بہتر بیٹی آدمی اپنی مرضی سے بھی شروع کر سکتا ہوں. اسی لیے میں نے باوجود یہ کہ تقریر میں ان باریکیوں کا خیال رکھنا ممکن نہیں, ایک جملہ بھی کہہ دیا کہ امر بالمعروف بھی کرو تو اس کی اپنی شرائط ہے, پہلے شرائط پڑھ کر, شرائط کا مقصد پہلے اجازت دے کہ کیا ہمیں حق ہے کسی بے پردہ عورت کو روکنے کی, شرط کیا ہمیں حق ہے کسی داڑھی کٹوانے والے تک تکلیف پہنچانے, اس کی اپنی شرائط ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی کو ہر موقع پر تکلیف کا حکم دیا گیا, اور وہ تکلیف دین کرنا چاہتی اور تکلیف دین بھی چاہتی, خود جھوٹے خدا ہیں, اللہ ایک ہے, توحید جو کائنات کا اہم ترین مسئلہ, پہلے رسول سے اجازت دینا. ہر ہر نیکی کے خالی اتنا سمجھنا کافی نہیں ہے کہ نیکی پہلے اسے چیک کرنا پڑتا ہے کہ اللہ رسول نے اس وقت اس نیکی کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی. بڑی سے بڑی نیکی بھی وقت اور زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے. عروا ابن مسعود نے جب اجازت مانگی, پیغمبر نے منع نہیں کی, خطرے سے آگاہ کر دی, ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنی جان سے ہاتھ ہونا پڑے, اللہ کے رسول یہ تو میرے لیے شہادت, پیغمبر نے اجازت دی. عروا ابن مسعود واپس, اب تاریخی ترتیب کے اعتبار یہ واقعہ ہمیں یاد چھوڑ دینا چاہیے, لیکن بعد کے واقعہ کبھی سوچی اپنی قوم میں گئے اور مسلسل تبلیغ دین شروع کر دی. چنانچہ پتھر پر بھی اگر پانی جیسی نرم چیز مسلسل پترا پترا کر کے چمکتی رہے تو پتھر بھی اس کے اثر قبول کرتا اور اس میں شکاف ہو جاتا. قوم صاحب پر عروا ابن مسعود کی تبلیغ کے نتیجے میں اثرات ہونے لگے. سرداران صاحب پہلے تو برداشت کیا, اس لیے کہ عروا ابن مسعود بھی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں, سرداران صاحب بھی کے لیول کی شخصیت, لیکن جب یہ دیکھا کہ بار بار ہمارے کہنے کے باوجود یہ اپنی تکلیف سے بات نہیں آتی اور ہمارے نوجوانوں کو بہکائے جا رہے ہیں, یہ ان کا ظلم, تو آخر ایک وقت ہوا ہے کہ آج 9 مہینے کے بعد بلکہ شاید اس سے بھی کم ان لوگوں کا صبر جواب دے گا. اور ایک غروہ اتنے مسعود اپنے مکان میں نوجوانوں کو بٹھا کر شرک کی خرابی اور توحید کی اچھائیاں بیان کر رہے کہ پیر و کمان سے مسلح کہ پورا سرداران قائد کا دستہ اس کمرے میں داخل ہو اور بغیر کسی گفتگو انہوں نے اس مرد مومن پہ تیروں کی بوچھار کر دی. عروہ ابن مسعود اسی مقام پہ تڑپ کے شہید ہو گئے تبلیغ دین کے دوران. البتہ شہید ہوتے ہوتے آخری جملہ جو ان کے منہ سے نکلا اور تاریخ نے ان کی زبان کے اس آخری جملے کو محفوظ کیا وہ یہی تھا کہ کتنی بابرکت ہے وہ موت جس کی اطلاع اللہ کا رسول مجھے پہلے سے دے دے. پیغمبر اسلام کا وہ جملہ اس وقت بھی یاد رکھتا ہے کتنی بابرکت ہے وہ موت. یہ عروہ ابن مسعود صحابی, ان کی شہادت کے بعد اکثر ایسا ہوگا کہ ان کی زندگی میں جو تبلیغ نہ ہو سکتی ان کی شہادت سے تبلیغ ہو گئی, کیونکہ عام آدمی مارا جاتا تو شاید موت پہ اتنا اثر نہ ہوتا, اتنا بڑا سردار مارا گیا تو قتل کرنے والے ان کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ رد عمل ہو. یعنی یہ تو نہیں ہوا کہ لوگوں نے ان کے خون کے انتقام کا نعرہ غلط کیا, لیکن تجسس ہوا کہ اتنا بڑا سردار دوسرے سرداروں کے ہاتھ سے کیوں مارا گیا. کیا مسئلہ تھا؟ سخت کا مسئلہ تھا, کوئی تاج کا مسئلہ تھا, کوئی حکومت کا مسئلہ تھا, کوئی سرداری کا مسئلہ تھا؟ ان کے خون ناحق خود بخود اس قوم قائد اسلام کے پیغام کو اتنا پھیلا دیا کہ ان کی شہادت ایک مہینہ بھی نہیں گزرا یہی سرداران قائد نادم و پشیمان ہو کر رسول کے پاس گئے تھے اور اسلام قبول کیا تھا. یہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ سال آئے. عروہ ابن مسعود صحابی جنہوں تبلیغ کا فریضہ اس طرح سے انجام دیا کہ خوشی کے ساتھ اپنی جان راہ خدا میں قربان کی اور ہم ذرا ذرا سی بدنامی ذرا ذرا سی توحید ذرا ذرا سی بے عزتی سے ڈر جاتے ایک بات اور دہرا دی جائے. گھر کے کئی مرتبہ یہ بات آ چکی کہ یہی وہ عروہ ابن مسعود صحابی کہ جن کے بیٹے ابو مرہ اور ابو مرہ وہ ہیں جن کی بیٹی ام لیلہ اور ام لیلہ وہ ہیں کہ جو امام مظلوم کی زوجہ اور شہزادہ علی اکبر کی مادر گرامی اور فاطمہ کبرا کی مادر گرامی ام لیلہ کی جو اولاد فاطمہ کبرا اور جناب علی اکبر. تو یہ عروہ ابن مسعود صحابی دادا جناب ام لیلہ یہ خاندان انتہائی محترم خاندان مانا گیا. اسی نسبت جب حاکم شام نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں یہ پوچھا کہ اے میرے درباریوں یہ بتاؤ کہ اس وقت ہر وزیرت کے اعتبار خلافت سب سے زیادہ حقدار کون, تو اس کے درباریوں نے اس کا نام دیا اور اس نے کہا کہ حق تو یہ کہ حسین بیٹے علی اکبر سے زیادہ خلافت کا کوئی حقدار نہیں, کیونکہ باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی وہ تمام مناسبتوں کو اپنے اندر جمع کیے ہیں. تو ماں کی جانب سے یہی عروہ ابن مسعود صحابی. یہ واقعہ عین اس وقت پیش آیا شہادت کا نہیں عروہ کے اسلام لانے جب اللہ کا رسول فتح مکہ اس سفر کے اختتام میں تھا یعنی مدینہ کے لیے روانہ ہونے والے تھے اور اس کے بعد پیغمبر مدینہ منورہ پہنچتے تھے. وہاں پہنچتے ہی پہلے تو ایک خوشخبری ملی جس کی تفصیل گزشتہ تقریر میں آئی مگر وہ واقعہ بھی نامکمل اور اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا اور واقعہ یہ پیش آیا کہ فتح مکہ کے دوران اللہ کے رسول اگر یہ اعلان کیا تھا کہ انتم الطلقاء لا تقریب علیکم اليوم قیامت کے بعد تم سب کو لے جاؤ آج تم سب کو آزاد کر دیا گیا اور تمہارے ماضی کی وجہ سے تم سے کوئی پاسپورٹ اور سوال و جواب نہیں ہوگا, لیکن کچھ ایسے مرد اور کچھ ایسی عورتیں جن کو واجب القتل قرار دیا گیا ان میں سے اکثر نے معافی مانگی, کچھ قتل کیے گئے, کچھ فرار اختیار کیے کر گئے. جتنے لوگوں نے فرار اختیار کیا ان سب کے حالات بھی بیان ہو چکے مجلس ایک شخصیت, کیونکہ وہ شخصیت ایسی کہ جو فرار کر کے مدینے آتی اس لیے ان کے واقعے کو چھوڑ دیا گیا. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فرار اختیار کرتا وہ واقعہ آ گیا کہ کس طرح کشتی میں گئے اور کشتی میں جاتے طوفان میں کشتی آ گئی واپس آنا پڑ گیا. امیہ ابن صفوان کا واقعہ بیان ہو گئے وہ فرار ہو کے جدہ گئے اور ان کے چچا زاد بھائی رسول کا امامہ دکھا کے ان کو واپس لا. اسی طرح جناب حمزہ کا قاتل ویشی فرار ہوا اس کی واپسی کا تذکرہ ہوا. ام ہانی کے شوہر فرار ہو کے یمن گئے اور وہیں پہ مر گئے واپسی نہیں, مگر ان سارے گناہگاروں میں سے ایک کا واقعہ چھوڑ دیا گیا. ادھر رسول خدا مدینے آتے اسی ہفتے وہ شخص بھی مدینے آ گئے. اب ایک طرح سے وہ بھی فتح مکہ ہی کا ایک حصہ, تو وہ تمام گناہگار مرد اور عورتیں جو اس اعلان میں بھی شامل نہیں ہوئے کہ انتم الخلفاء, آج تم سب کو آزاد کیا جاتا, جن کو اس میں شامل نہیں کیا گیا, اس میں بہت ہی مشہور شخصیت صاحب ابن زہیر ابن ابی سلمہ. زہیر زمان جاہلیت عرب کے تین مانے ہوئے شاعروں میں سے ایک, ہر ایک کو معلوم کہ عربوں نثر کا اتنا رواج نہیں تھا جتنا نظم کا رواج, اور شاعر ان کے یہاں سردار سے زیادہ عزت پاتا تھا. عربوں کے تمام شاعروں تین شاعر انتہائی نمایاں تھے, جیسے اردو میں کبھی کہا جائے کہ پیر و غالب و اقبال مثلا, اس طرح کے یہ تین شاعر امرؤ القیس نابغہ, جس کا تذکرہ نہج البلاغہ میں بھی ایک حوالے سے ہے, امرؤ القیس کا بھی ذکر ہے, اور تیسرا مشہور ترین شاعر تھا زہیر. اور یہ زہیر ان سات شاعروں میں شامل تھا کہ جن کے ایک قصیدے, سات شاعروں کے ایک ایک قصیدے عربوں نے اتنا بڑا معجزہ سمجھا کہ باقاعدہ سونے کے پانی سے لکھ کر اسے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکایا گیا تھا. اسی لیے وہ سات قصیدے سب او سب ہو معلقات کہلاتے ہیں, جن کو خانہ کعبہ کے دروازے پہ سونے کے پانی سے لکھ کے لٹکایا گیا. البتہ جیسا آیت اللہ ہے خود تفسیر کے مقدمہ البیان میں درج کیا کہ یہ ساتوں قصیدے اس دن اتار لیے جس دن کسی مسلمان نے ان کے ساتھ قرآن کا مختصر ترین سورہ انا آئینہ کل کوثر لے جا کے لٹکا دیا. وہ تین وشوں کو کہا اور جو سالوں عرب شاعری کے لیے فخر کے ساتھ قصیدے ان کو اتار لیا گیا, ان میں سے ایک قصیدہ زہیر کا. تو زہیر ان تین عظیم شاعروں میں, اور دوسری جانب زہیر ان سات شاعروں میں سے جن کے قصیدے خانہ کعبہ کے لائق عربوں نے قرار دیے. زہیر کا انتقال تو اسلام کے اعلان سے پہلے ہو گئے, اس کے دو بیٹے بہت مشہور, ایک کا نام تھا زہیر ایک کا نام تھا کعب. زہیر اور کعب, زہیر کا شاعری میں جانشین اس کا بیٹا کعب قرار پایا. کعب کی تمام خصوصیات کو لیے وہی اس کی شاعری کی شان ہے, وہی شاعری کی شاعری کا انداز ہے, وہی اس کا آہنگ ہے. کعب ابن زہیر ابن ابی سلمہ. اب اتنا زبردست یہ شاعر, پیغمبر نے اعلان رسالت کی, یہ فوری طور پر اینٹی اسلام گروپ میں شامل ہو گئے, اور عربوں کے نزدیک اس کا وجود, قریش مکہ کے نزدیک اس کا وجود بہت اہم تھا. تاریخ اسلام ہم لوگ بہت مختصر پڑھتے ہیں, اس لیے ہمیں اس سے زیادہ نہیں معلوم کہ قریش نے اسلام روکنے کے لیے بعض لوگوں کو پتھر مارے اور بعض لوگوں کو کوڑے مارے, لیکن یہ عربوں نے شاعری کو جس طرح سے استعمال کیا اسلام کے خلاف, لیکن چونکہ یہ شاعری فیل ہوتی گئی کیونکہ اس کے مقابلے میں مسلمان قرآن پیش کر رہے تھے, لیکن عرب جو پتھر مارتے تھے اس کا جواب اس وقت مسلمانوں کے پاس نہیں, مکے کے اندر مسلمان مظلوم, عرب کوڑے مارتے اس کا جواب مسلمان کیا اتنے طاقتور نہیں ہے کہ اس کا گھوڑا چھین کے اسی کو مار, عرب اگر بلال جیسوں کے گلے میں رسی باندھ کے بازار میں کھینچتے مسلمانوں کو یہ ظلم برداشت کرنا پڑتا, لیکن عربوں کے پاس ایک ہتھیار تھا جس کو وہ سب سے بڑا سمجھ رہے تھے, شاعری, اس کا مقابلہ قرآن سے ہونے لگا. نتیجہ کیا ہوا کہ جب ان کی شاعری فیل ہوتی ہے ویسے ویسے ان کی شاعری میں مغلزات کالم گلوچ آتا گیا, انہیں پتا کہ عام انداز کی ہم شاعری کریں کی بھی شاعری, ایک دفعہ انہوں نے قصیدہ کا قرآن کی ایک آیت نے قصیدے کی جادو کو باطل کر, دوسرا قصیدہ کا قرآن کا کوئی اور چھوٹا سورہ نازل وہ فیل ہو گیا. اب لے دے کے ان کے پاس ایک چیز رہ گئی, جب دلیل کا جواب دلیل نہ ہو تو آدمی کالم گلوچ جو دشنام پہ اتر آتا, اب اس کا کیا جواب دیا جائے. ان کو پتا کہ اگر ہم نے اب اپنے قصیدے کو حجویہ قصیدہ بنا دیا, ماذا اللہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کی, مسلمان عورتوں کی جو آبرو, قرآن اس کا جواب تو نہیں دے گا. قرآن وہ جواب ہے عام شاعری کا, لیکن کالم گلوچ میں قرآن تو کالم گلوچ میں نہیں اتر سکتا, مسلمان عورتوں کی توہین ہے تو قرآن کافر عورتوں کا نام نہیں لے گا. بس جب انہوں نے دیکھا کہ اس شاعری کا جواب قرآن نہیں دے رہا, ایک عمومی بات کر رہا, جو لوگ صاحبان ایمان کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم, لیکن وہ مقابلے میں آیتیں نہیں آ رہی, تو ان لوگوں کو یہ بہترین گر کی بات آتا, ایک ایک مومنہ عورت کا تذکرہ کر, اس کے جسم کی کیفیت, اس کے کردار کی کیفیت, ہزاروں تہمتیں ہزاروں الزامات, اور شاعری راتوں رات پورے مکے میں پھیل جاتی. مسلمان ایک جگہ ایک مرتبہ تڑپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں. بہت آسان ہے ابو جہل کا فوڑا تھا, لیکن اپنی ماں یا بہن یا بیوی یا بیٹی کا اس انداز سے ہر ہر چوک ذکر سننا, لیکن اس کا جواب کیا دیا جائے؟ یہ خاص سبب کہ اللہ کے رسول نے باقی سب کو معاف کیا, ان کو معاف نہیں کیا, اور ان کا حوصلہ اس لیے بڑھتا گیا کہ سامنے سے کوئی جواب نہیں آ رہا, نہ قرآن کوئی جواب دے رہا, نہ مسلمان کوئی جواب دے پا رہے, گالی کا کیا جواب دیا جائے؟ گھر کے قابل عورتیں قابل احترام تو نہیں, جن بہرحال ان پہ تہمت ان کی بے آبروئی کیسے کی جائے, اور یہ ہر مسلمان عورت کا نام لے رہے ہیں. انہوں نے کہا ابن زہیر ابن ابی سلمہ, کیونکہ گویا غالب کا بیٹا یا میر کا بیٹا, اس کی شاعرانہ صلاحیت بھی بہت زیادہ, کالم گلوچ بھی اگر ڈھنگ سے ہو تو اس کا مزہ زیادہ ہوتا. چنانچہ اس نے اسلام کے خلاف سب سے بڑا یہ والا محاذ سنبھالے رکھا, یہاں تک کہ اس کا اپنا سگا بھائی جو ہے وہ بھی اسلام لے آیا اور اپنے بھائی کو سمجھاتا رہا, لیکن اس کے بھائی پہ کوئی اثر نہیں. ذات رسالت تو خیر, اس کے ساتھ مسلمان عورتوں کے تمام عیب بیان کرنا, عیب یہ لفظ بھی مناسب نہیں, وہ اس کی شاعری کا ٹاپک تھا جہاں تک کہ رسول مکے میں داخل ہوئے اور اعلان کر دیا کہ فلا فلا کے خون کو معاف نہیں. فلا فلا کا خون حدر ہے, جو مسلمان ان کو قائد کو قتل کر رہا ہے, اس میں ایک صاحب ابن زہیر کا نام دیا گیا اور سب سے پہلے آنا چاہیے. چنانچہ یہ مکے سے فرار اختیار کر کے چلا. اب اس کے بھائی زہیر کو پتا ہے کہ یہ کہاں گیا, اور پھر زہیر نے یہ دیکھا کہ باقی جو آدمی یہی شاید پیغمبر تک پہنچ گئے تو پیغمبر نے معاف تو کر دی, مگر صاحب کے لیے معافی کا انسان نظر نہیں آ رہا, کیونکہ اس نے اس انداز مسلمان عورتوں اور رسول کی شان میں گستاخی یا خاندان رسالت کی عورتوں کا تذکرہ کیا, بہت مشکل ہے کہ اس کو معاف کیا. سنا جب یہ قافلہ واپس مدینے کی جانب چلا فتح مکہ کے بعد, تو اس لسٹ کے تمام آدمیوں کا مسئلہ حل, فقط صاحب ابن زہیر کو لاپتا تھا. اس کے بھائی نے, یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے دوست نے اس کو خط لکھوایا اور کہا کہ تمہارا مسئلہ بہت نازک, پیغمبر اسلام اور عام مسلمان سب سے زیادہ تم سے نالا, تمہیں خاص مسلمان عورتوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا, سنا کہ کبھی ادھر آنے کا قصد نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ. یہ خط اس کو ملا اس وقت جب لشکر اسلام مدینے کے قریب پہنچ رہا, لیکن اس دوران اس کو اطلاع مل گئی کہ آپ عرب قریش کے بعد جو سرا کی رہی سہی طاقت وہ حنین اور طائف والوں کی تھی, وہ بھی شکست کھا گئے. اس نے سوچا کہ میں کہاں مارا مارا پھروں, جلد یا بدل مسلمان مجھ تک پہنچ جائیں, تو یہ جو خوف, یہ جو دہشت, یہ جو زندگی کے ڈر کی زندگی, یہ کیسے گزاری تھی؟ آخر اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جو کچھ بھی میرے دوست نے یا میرے بھائی نے مجھ سے کہا, میں ایک مرتبہ براہ راست مدینے جاتا ہوں. پیغمبر کا لشکر ابھی مدینے میں پہنچا ہے 28 کی بھاگہ سے, اور ذیل حج کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے. یہ پہلا ہفتہ وہ جب مدینے میں بہت سارے نئے اور اجنبی لوگ آ رہے ہیں, جو کفار مکہ کے زمانے سے ہی یہ قانون چلا رہا کہ ذیل حج میں حج ہوتا ہے, اور وہ سارے گاؤں اور کبھی جو مدینے سے دور, وہ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو مدینے سے ہو کے جاتے ہیں. تو یہ زمانہ وہ کہ حاجیوں کے قافلے کر کے وہ لوگ تاپے مگر مدینے سے گزر رہے ہیں, روزانہ نئے چہرے نظر آتے ہیں, روزانہ نئے قافلے آتے ہیں, اس ماحول سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابھی لشکر اسلام مدینے آئے ہوئے میں مشکل تمام ایک ہفتہ ہوا, ایک دن رات کے وقت یہ مدینے کے قریب ہوں اور صبح صادق کے وقت اندھیرا ہوتا, اتنا واضح چہرے نظر نہیں آتے, اپنے آپ کو چادر میں لگے اس طرح سے مدینے میں داخل ہوں کہ کوئی اس پہ توجہ نہ دے. آج تو ویسے ہی مدینے میں اجنبی لوگ بہت آتے ہیں, پھر صبح صادق کا وقت, تھوڑا اندھیرا تھوڑی روشنی, اور چادر کو اس نے اور زیادہ اپنے چہرے پہ لپیٹ لیا اور یہ سیدھا مسجد النبوی کی جانب چلا, یہاں تک کہ پہلی صف میں اس کو جگہ مل گئی, کیونکہ سب سے پہلے یہ داخل ہوا. پیغمبر اسلام نے نماز کو مکمل کیا, یہ پہلا آدمی تھا جس نے جا کے رسول سے مصافحہ کیا, اور اسی طرح کے چادر وغیرہ اوڑھے ہیں صبح صبح, مدینہ کی زیارت کرنے والوں کو معلوم کہ فجر کے وقت مدینہ میں کتنی سردی ہوگی. کوئی اس میں عجیب بات نہیں کہ کوئی آدمی شک و شبہ کی حالت میں اس کو دیکھے. خدا کے اتنے رسول خدا سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر بڑے سے بڑا خطاکار اور گناہگار اپنے گناہ کی توبہ کرنا چاہتے تو کیا گناہ معاف ہو جاتا؟ رسول نے کہا کہ بے شک معاف ہو جاتا سچے دل سے جو بھی توبہ کرے. سادہ بھی رسول، اگر صاحب اتنے زہیر جیسا گناہ تھا وہ بھی آ کے سچے دل سے توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی؟ اب صاحب کا نام تو ہر ایک کو معلوم، ہر ایک کی زبان سے، وہ واحد آدمی کہ جو نہ مارا گیا نہ اب تک معافی پا چکا. جتنے بھی لوگوں کے خون کو اللہ کے رسول نے حضر کر دیا وہ دو کیٹیگریز میں چلے گئے، یا انہوں نے معافی مانگ لی تھی یا مارے گئے، خود مر گئے تھے یا تلوار سے مرے. ایک ہی آدمی اب تک تھا کہ نہ مارا گیا ہے نہ معافی مانگی. تو اس کا نام ایک بطور مثال استعمال ہوتا کہ جی اتنا بڑا گناہگار جیسے کہا اللہ کے رسول، اتنا بڑا گناہگار بھی معاف ہو سکتا؟ پیغمبر نے کہا بے شک معاف ہو سکتا. اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں ہی وہ صاحب ابن زہیر، اور آپ کے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کر خلوص دل اور صدق دل کے ساتھ آپ سے معافی طلب کرتا ہوں. اب دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، 12 تقاریر ہو چکی ہیں مکے کے حالات، شاید آج سے 9 تقریر میں ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک ایسا آدمی تھا مکے جس کے خون کو پیغمبر اسلام نے پہلے علل اعلان حضر کیا. حضر مانے اعلان کر دیا کہ جو اس کو پائے فتح کر رہا ہے وہ رسول کے پاس حاضر، اور پیغمبر اسلام سے معافی مانگی، پیغمبر نے معاف کی. مگر بعد میں اس مجلس سے یہ سوال کی کہ جب میرا پہلا اعلان یہ تھا کہ جو آدمی اس کو پائے فتح کر رہا ہے تو تم لوگ اتنی دیر تک کیا انتظار کرتے رہے کہ وہ بیٹھا مجھ سے باتیں کرتا رہا، تم نے اسے فتح کیوں نہ کی؟ کسی نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے پاس آنے والا مہمان تھا، ہم نے احترام کی اور سوچا کہ اگر اس کا قتل اس حالت میں بھی ضروری تو آپ اشارہ کریں. پیغمبر نے کہا کہ کبھی کبھی اشاروں سے کوئی حکم نہیں پہنچاتا، اشارہ نہیں کرتا تمہیں اسے قتل کر دینا. اب یہ واقعہ پیغمبر کی ایک طرح ڈانٹ یا تفتی ان مسلمانوں کو پڑ چکی. چنانچہ صاحب بہت ڈر رہا کہ ایسا نہ کہ میں پیغمبر کے پاس جاؤں اور معافی ہی کی بات کر رہا ہوں کہ میرا جملہ پورا ہونے سے پہلے مجھے مار دیا جائے. اسی لیے اس نے وہ دو سوال کیا کہ اگر صاحب جیسا گناہگار دیا، ابھی تک کسی نے نہیں پہچانا یہ کون، کیونکہ ایک عام سوال کر رہا ہوں، پیغمبر کے پاس دن بھر سب سوال کرتی، لیکن اب اس کو اپنی زبان کا یہ کہنا ہے کہ میں صاحب پہلے وہ سوال کر اس کے بعد ہاتھ رکھتا ہوں، یہاں اٹھا کے رکھوں، میں خلوص سے دل سے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، میرا ہی نام صاحب اس نے تو ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے تجھے معافی اور امان دی، تیرا سارا گناہ معاف ہو گیا. اس خوشی کے عالم دل ہے سن 8 ہجری اسی مسجد النبوی فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی رسول کے ہاتھ میں اس نے اس معافی طلب، ویسے ہی ایک بہت ہی مشہور قصیدہ پیغمبر کی شان میں اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج سے پہلے میں نے اپنی شاعری کو آپ کے اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا، اب میرا یہ ہنر، اب میری یہ صلاحیت اسلام کے حق میں ہے. پہلا قصیدہ میں آپ کے لیے کہتا ہوں، اور ایسا قصیدہ تھا، شروع ہوتا ہے سانت سہاگ، سواد اس کی جچا ذات بہن، بانت سواد، سواد اس سے جدا ہو گئی، اور اس طرح سے اس نے قصیدہ کا جو اسلام 1400 سالہ تاریخ کے مشہور ترین قصیدوں میں مانا جاتا ہے، قصیدہ بانت سواد اس قصیدے کا نام. اور یہ قصیدہ جو اس کے قصیدے کے ہر شعر کے آخر میں لفظ لام آتا ہے، اس لیے یہ قصیدہ قصیدہ لامیہ بھی کہلاتا ہے. اور جیسے ہی اس کا قصیدہ مکمل ہوا، تقریباً 85-86 اشعار، بہت ہی شان و شوکت والا قصیدہ، پیغمبر اسلام نے خوش ہو اس وقت جس چادر کو اوڑھا ہوا تھا، مدینے میں صبح کا وقت سردی کا عالم، ہر آدمی کے جسم پہ چادر، چادر جسے پیغمبر نے اوڑھا اس پہ دھاریاں، اپنی دھاریدار چادر اتار بطور انعام اس شاہد کو جو کل تک دشمن اسلام تھا، آج مداح رسالت یہ چادر عطا کی، جس کی بنا پر عربی میں چونکہ چادر کو کرد بھی کہتے ہیں، عیسا اور برد، اسی لیے اس مشہور ترین قصیدے کا تیسرا نام ہے قصیدہ بردہ شریف، چادر والا قصیدہ. وہ اللہ کے رسول جو چادر انعام میں دی، یہ قصیدہ بانت سواد بھی کہلایا کیونکہ شروع اس لفظ سے ہوتا، یہ قصیدہ لامیہ بھی کہلایا ہر شعر کے آخر میں لفظ لام، اور یہ قصیدہ بردہ شریف بھی کہلایا کیونکہ پیغمبر اس شاعر سے خوش ہو کر اسے اس چادر کو عطا کیا اور یہاں وہ اہم ترین مسئلہ آ گیا جو واقعہ کربلا کے بعد دوسرے انداز سے ہم تک پہنچا کہ رسول اور امام ایک جانب عام شاعری کی مذمت کی, دوسری جانب اس قسم کی شاعری کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ پسندیدہ قرار دیا بلکہ اس پر انعامات اور تحفے بھی عطا کیے. پھر یہی سلسلہ آگے بڑھتا, فرد صاحب کے اشعار آتے ہیں, کمیت کے اشعار آتے, سلسلہ شروع ہوا اس آدمی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ان معنوں میں بن گئے. دیکھیے شاعری تو بہت سونے اسلام کے خلاف تھی, وہ عورتیں بھی گانا گاتی پھرتی تھی جن کو مولانا نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا, لیکن اس کی شاعری کمال کی شاعری تھی, مکے کے باہر بھی اسے قبول کیا جاتا, فقط اس کا نام سن کر کے کعب نے قصیدہ کہا, عرب کے سب لوگ اسے منگواتے. تو اس نے اسلام کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا, لیکن بعد یہی شخص مداح رسالت قرار پایا. یہ واقعہ ایک طرح سے اگر آپ سوچیں تو فتح مکہ ہی کا ایک ذمہ اور اس کے فوراً بعد. اب ضروری ہے کہ پچھلی تقریر کے واقعے اس انداز سے مکمل کر لیا جائے, کیونکہ اس کے ان واقعات کے بعد واقعہ ایلا سامنے آتا, اور واقعہ ایلا کم سے کم ڈیڑھ گھنٹے الگ سے کیا تھا تو آج ممکن نہیں. ایک بس آخری واقعہ جس پر اس سال کی 15ویں اور مجموعی اعتبار سے 144ویں تقریر مکمل ہونے جا رہی, اور وہ کیا واقعہ, وہ واقعہ جس کا ایک حصہ پچھلی تقریر میں آیا. ایک بچے کا شکوا بھی میرے پاس پہنچا, اتفاق بغیر کسی آمادی تیاری جان بوجھ کے نہیں, خود ہی تقریر کا موضوع بچے کی شکایت کا جواب بھی ہو جائے گا. بچے کا شکوا ہے کہ آپ ان بڑوں اتنا شوق دلائیے, غیرت دلائیے کہ یہ ہم لوگوں کے پروگرام میں آیا کرے. ہم بچوں کے جو تقریری اور کوئز مقابلے ہوتے, خالی بچے ہی بچے جمع ہوتے, وہ بڑا نظر ہی نہیں آتا, ذرا حوصلہ افزائی ہو, ذرا ہمارا شوق بڑھ. یہ اس کی شکایت تھی. پچھلی دفعہ تحریری صورت میں اس نے ایک سوال بھیجا تھا, آج کی تقریر میں خود بخود یہ موضوع آ رہا, اور وہ اس طرح کہ بس اسی ایک ہفتے اللہ کا رسول مدینہ آ گیا, ذی الحج کا پہلا ہفتہ چل رہا, اسی ایک ہفتے کے دوران پیغمبر کو ایک اور بہت بڑی خوشخبری دی. ابو رافع کی کنیز اپنے شوہر کے ذریعے یہ پیغام بھیجوائے کہ رسول خدا کی ایک بھی جناب ماریہ قبطیہ ان کو اللہ نے بیٹا عطا کیا, جس کا نام رسول نے اپنے دادا ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھا. جناب ابراہیم کی ولادت کا تذکرہ پچھلی یعنی تقریر نمبر 143 کے اواخر میں ہوا. اب اسی مناسبت سے ذرا پیغمبر کی اولاد اور جناب ابراہیم کے حالات پہ گفتگو ہو جائے. ایک جملہ میں نے گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا کہ جناب ابراہیم کی جو زیارت پڑھائی جاتی وہ آپ دیکھیے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ شخصیت کتنی عظیم شخصیت. جناب ابراہیم کی والدہ جناب ماریہ قبطیہ, جن کے بارے میں دو اختلاف. پہلا اختلاف یہ کہ ماریہ قبطیہ مدینہ کیسے آئی, یہ تو طے شدہ بات کہ ماریہ قبطیہ ان بادشاہوں میں سے کسی ایک پیغمبر کے لیے بطور تحفہ اور ہدیہ بھجوائی, جن بادشاہوں کو رسول سن 7 ہجری اسلام کی دعوت دی. خیبر کی لڑائی کے بعد سن 7 ہجری پیغمبر اسلام کے مختلف قافلے روم, ایران, مصر, یمن, بحرین اور حبشہ کی جانب گئے, حکمرانوں کے نام اسلام کا پیغام لے اور ہر ایک کو الگ انداز کا جواب دیا. کسی کو قتل کیا گیا, کسی کو عزت دی گئی, کسی سے اسلام قبول کرنے کی بات ہو گئی. اب ان میں ایک بادشاہ پیغمبر کے لیے تحفے بھجوائے, جن میں کنیز ماریہ بھی شامل تھی. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ تحفہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھجوائے, اور بعض نے کہا ہے کہ مصر کے بادشاہ مقوقس. البتہ ہم اس کو تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ یہ مصر کے بادشاہ نے جناب ماریہ کو بھجوایا. دوسرا اختلاف ان کی ذات کے حوالے سے یہ کہ کیا جناب ماریہ آخری دم تک رسول کی کنیز رہی یا شروع میں کنیز بعد میں رسول نے ان سے نکاح کر دیا. زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ رسول نے ان سے نکاح کر لیا. اس کی تفصیل پچھلے سال ایک تقریر آئی تھی رسول کی بیویوں کے حالات میں, وہاں گزر چکی ہے. اب آمدن برسر مطلب سن 8 ہجری ذی الحج جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے رسول ایک طویل عرصے کے بعد کی اولاد تھے. یا تو سب سے پہلی بھی جناب خدیجہ طاہرہ صاحبہ اولاد اور یا جناب ماریہ قبطیہ، اور ماریہ قبطیہ کے یہاں بیٹا پیدا ہونے سے اب ایک سوال یہ آیا کہ رسول کی کتنی اولادیں ہیں؟ رسول کی بیٹیوں کا مسئلہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا اور بعض اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا، رسول کے بیٹوں کے بارے میں بھی اختلاف، لیکن وہ اختلاف عقیدے کا اختلاف نہیں بنتایا، اس لیے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. بعض علماء نے لکھا کہ رسول کے 3 بیٹے تھے، بعض نے لکھا کہ 5 بیٹے. یہ طے شدہ بات کہ کتنا اختلاف صرف خدیجہ طاہرہ کی اولاد کے بارے میں، کیونکہ ساری اولاد خدیجہ طاہرہ سے تھی سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے، وہ طے شدہ بات. پیغمبر اسلام ایک بیٹے قاسم جو سب سے بڑے تھے اور اعلان رسالت سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اس کی وجہ سے رسول ابو القاسم کہلاتے تھے. دوسرے بیٹے وہ جو اعلان رسالت کے بعد پیدا ہوئے، اسی وجہ سے ان کا نام عبداللہ رکھا گیا. لیکن بعض علماء نے ترتیب کو پلٹ دیا، عبداللہ پہلے قاسم بعد. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ بہرحال یہ دو بیٹے تو جناب خدیجہ کے بطن سے گویا شہزادی کے دونوں سگے بڑے بھائی، اور یہ بھی طے شدہ بات یہ دونوں بیٹے انتہائی کمسنی میں انتقال کر گئے. اور تیسرے بیٹے ابراہیم یہ طویل عرصے تقریباً 21 سال بعد، دو بیٹوں کے 21 سال بعد پیدا ہوئے، وہ بھی کمسنی میں انتقال کر گئے. اب 3 بیٹے تو سب مانتے ہیں قاسم، ان سے چھوٹے عبداللہ، یہ مکے کے اعلان رسالت کے اوائل میں انتقال کر گئے. تیسرا ابراہیم جو مدینہ کی زندگی پیغمبر کی زندگی کے آخری حصے میں انتقال کرتے، تو اور نام ملتے ہیں. تحقیق شدہ قول یہ کہ طیب اور طاہر یہ دونوں حضرت عبداللہ کے لقب، یعنی وہ شخصیت نام عبداللہ تھا، لقب طیب و طاہر، تو بیٹے صرف 3 ہوئے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم. اور عبداللہ ہی کے دو اور نام رکھے گئے، ایک طیب ایک طاہر. اب یہ جناب ابراہیم جو رسول خدا کی زندگی کے اواخر میں پیدا ہوئے، یعنی جب رسول خدا فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے، اس وقت جناب ماریہ قبطیہ 7 مہینے کے حمل سے حاملہ تھی مدینے میں. رسول کے آنے کے بعد ابراہیم کی ولادت، رسول نے باقاعدہ اس کا جشن منایا، خوشی منائی، اور یہ 3 مستحبات 7 دن کے بارے تینوں پہ عمل کیا. عقیقہ ویسے ہی مستحب، لیکن اس مستحب میں اور مستحب ہو جائے اگر 7 دن کیا جائے. ویسے عقیقہ جب بھی ہو وہ مستحب، لیکن میرے 7 دن آ گیا ثواب بڑھ گیا. بالوں کو مونڈ کر چاندی کے برابر وزن کرنا، اور جتنی چاندی نکلے وہ صدقہ کر دینا، یہ بھی 7 دن مستحب. رسول جناب ابراہیم بالوں کو منڈوا وزن کرایا کہ کتنی چاندی بنتی، اور وہ اسی حالت میں صدقہ کرتے. یہ یاد رکھ، زمانہ تہذیب سولاشن اور کلچر کے بدلنے بہت سی چیزوں کو لوگ بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کے بعد ایسے احکامات ہیں جس میں تبدیلی نہیں آئی. مثلا راوی نے جا کے 6 امام سے پوچھا تھا کہ مولا میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پہ گوسوند یا بکرا ملنا بہت مشکل ہے، چنانچہ میں اپنے بیٹے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میں بکرے کی قیمت کے برابر پیسے راہ خدا میں صدقہ کروں؟
مصنفے کا فائدہ وہی عقیقے کا. صدقہ بھی بلاؤں سے بچاتا ہے, عقیقے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس سے بلائیں بچتی. خاتم نے کہا کہ ہرگز ان اللہ یحب اطعام الطعام و اراقۃ الدماء. یاد رکھنا عقیقے میں اللہ پسند کرتا, ان اللہ یحب پسند کرتا اطعام الطعام جو کھانا ایسا نہیں کھانا, وہ اراقۃ الدماء اور خون بہایا جائے, بکرے کا خون بہے اللہ اس کو پسند کرتا. یہاں پہ پیسے دے دینا کام نہیں آئے, انتظار کرو چاہے ایک طویل عرصے کے بعد ہی صحیح, اگر عقیقہ عقیقہ ہے تو صدقہ دے. اس سے ایک دوسرا مسئلہ بھی حل ہوگا کہ بعض لوگ جو عقیقے کو صدقہ سمجھ کر اس سے گریز کرتے ہیں, یہ صدقہ نہیں, یہ بالکل الگ عبادت ہے اور صدقہ ایک الگ چیز. اسی طرح بالوں کے وزن کے برابر چاندی, اگر ہم چاندی کے بدلے میں اتنے ہی پیسے دیں گے, پیسے دینے میں کبھی گناہ نہیں, اتنا پیسہ جائے گی, لیکن وہ جو مستحب ہے وہ چاندی دینے سے ہی ادا ہو, وہ پیسے دینے سے ادا نہیں ہو. اس طرح رمضان کا مہینہ بہت قریب آ رہا ہے, رمضان کے جو فدیہ اور کفارے غریب کو کھانا کھلانا, ہر ایک کو یہ مسئلہ معلوم ہو چکا ہے اب کہ فدیہ اور کھانے کھلانے کھانا ہی غریب کو دینا پڑے گا, پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا. یہاں تک کہ اگر پیسے دے تو اسی شرط کو کہ آپ کو یقین ہے کامل کہ یہ غریب اس پیسے سے جنس خریدے تو اور استعمال میں لائے, اور اگر بعد میں گڑبڑ نکلے تو آپ ذمہ دار, آپ کو دوبارہ وہ فدیہ یا کفارہ دینا. کہ بعض ایسے مقامات جہاں پر ہمارا یہ اندازہ نہیں چلتا کہ بکرا نہ دیا اس کے پیسے دے دیے, جب وہ بعض لوگ یہاں پہ ایک اور بات بھی کہہ سکتے ان بہول الفقراء, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو ہم دے رہے ہیں فقیر کے لیے بھی اس میں زیادہ فائدہ, بکرے کے گوشت سے زیادہ فائدہ پیسے دے دو اس کا کوئی اہم کام پورا ہو جائے, کھانا دینے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو پیسے دے. لیکن نہیں, یہاں مسئلہ فقیر کو فائدہ پہنچانے کا نہیں, یہاں مسئلہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا. تو یہ دو, اور تیسرا مستحب ساتویں دن بچے کے کان میں سوراخ کرو, یہ تین مستحبات رسول نے حضرت ابراہیم کے بارے میں ادا کیا. لیکن حضرت ابراہیم اہل سنت علماء کے نزدیک چھ مہینے اور ہمارے علماء کے نزدیک 14 یا 18 مہینے کے بعد انتقال کر, بہت ہی کم سنی اور بہت ہی کم ہوگی, لیکن ان کی مادر گرامی کا مقام اور درجہ اتنا فلک, امام نے اپنے ایک صحابی سے جب سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس سال میں مدینہ جانا چاہتا ہوں, تو امام نے کہا دیکھو اگر مدینہ جا رہے تو پیغمبر کی بیوی ماریا کے گھر کی زیارت کو ترک نہ کرو, وہ بہت ہی اہم جگہ ہے اور وہاں ہمارے جد رسول خدا قیام کر کے نماز پڑھتے, خصوصی خواہش کہ اگر مدینہ جا رہے تو ماریا قبطیہ ام ابراہیم مادر ابراہیم ان کے گھر کی زیارت کو نہ چھوڑ, اس گھر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں اس سے پہلے آ چکی لیکن آج اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, میری توقع کے خلاف تقریر ذرا طولانی ہوتی جا رہی, اسے اختصار کر پہنچانا. تو جناب ام ابراہیم جو جناب ماریہ قبطیہ کی کنیت, امام نے ان کا اتنا برن درجہ بتایا اور اس کے بعد جناب ابراہیم سہانات میں اتنا حال تھا 14 مہینے یا زیادہ صحیح روایت میں 18 مہینے, 1 سال اور 6 مہینے, 1.5 سال کی عمر تھی جب ان کا انتقال, اور انتقال کے حوالے سے بھی وہی روایت آتی ہے جو گزشتہ تقریر میں آپ نے مسائل میں سنی, ایک گانوں میں حسین ایک گانوں میں ابراہیم بیٹھے اور ابراہیم آئے, کیونکہ روایت بیان ہو چکی, اور ایک قربانی طلب کی اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کو قربان کر دی. جب جناب ابراہیم کا انتقال ہو تو اب اس وقت ہمارے سامنے ایک روایت آتی ہے اس معصوم کے حوالے سے جس کی روایتیں کب پڑھی جاتی ہیں, یعنی ہمارے ساتویں امام امام موسی نازم علیہ الصلات والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم کے انتقال کے بعد ہمارے جد رسول خدا کے حوالے سے 3 نئے احکام مسلمانوں نے پہنچے, اور اس کے بعد ایک دوسری روایت علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کیا اس میں 3 اور باتیں بتائی گئی. تو کل ابراہیم کی وفات کے حوالے سے 6 نئی باتیں مسلمانوں کے سامنے آئیں, آج ہمارے لیے یہ باتیں نئی نہیں کیونکہ ہم سالوں سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ باتیں بالکل نئی. اور یہ چھ سنت فقہی مسئلے ہیں, عام باتیں نہیں, چھ سنت فقہی مسئلے ہیں. اور وہ اس طرح کہ جس دن جناب ابراہیم کا انتقال ہو اس دن سورج کو گہن لگ گئی. پیغمبر اسلام ویسے ہی جناب ابراہیم کا غم کر رہے تھے, تفصیل آخر میں آئی, گہن لگ گئی. مسلمانوں نے رسول کا رونا دیکھا اور اندازہ کیا کہ جناب ابراہیم اب تک کو ان کو بچہ سمجھا جا رہا, ان کا مقام کتنا بلند, اللہ کا رسول اس طرح رو رہا. سب کے ذہن میں خیال آئے کیونکہ یہ خیال عربوں اپنے زمانے کفر سے لیا گیا کہ آج بہت سارے ایسے حضرات جن کے دادا یا پردادا ہندو سے مسلمان ہوئے یا اسماعیلی سے اسناشری ہوئے تھے, لیکن اب تک وہ پرانے خیال ان کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. وہی پرانے زمانے کے خیال جو ہندو زمانے میں یا اسماعیلی کلچر کے, یہ چیزیں آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی. اب مجھے نہیں پتا, لیکن جب پہلی مرتبہ میں آپ حضرات کے اس مجمع میں داخل ہوا, آج 18 سال ہو چکے اس واقعے کو یا اس حادثے کو یا سانحے کو, تو اس وقت مجھے معلوم کہ آپ حضرات کے یہاں کلچر کے اعتبار سے ناریل کی بڑی اہمیت, اس کا اسلام سے دور دور کوئی تعلق نہیں, لیکن وہ ہندو مذہب کے اندر ناریل کی اپنی خصوصی اہمیت, شادی وادی میں کچھ ناریل بھی کھولے جاتے تھے, اس وقت کی باتیں تھیں, اب تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا. اسی طرح اور بہت ساری چیز, آپ حضرات کی بات کیوں کی جائے, عمومی بات کر لیجیے. بیوہ عورت کو برا یا منحوس سمجھ, اسلام سے اس کا دور دور کوئی تعلق, اس مسئلے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے تاریخ اسلام, لیکن یہ وہ ہندو مذہب والا تصور باوجود یہ کہ تیسری کچھ چوتھی کچھ چل رہی اسلام, وہ تصورات اب تک ساتھ میں چلے آ رہے ہیں. اور اسی طرح اور اتنی ساری دلچسپ باتیں کہ اگر میں وہاں چلا گیا تو یہ آج کا موضوع نامکمل رہ جائے گا. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو ان موضوعات میں تو گفتگو ہوتی رہے گی. سیرت رسول ہمارا اصل موضوع, سورج کو گہن لگا. اور یہ پہلے سے تصور نہ صرف یہ کہ عربوں بلکہ ہر بت پرست قوم میں آ رہا کہ سورج جو ہے وہ بڑے لوگوں کا غم کرتا. جیسے ہی اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ مسلمان یہ بات کہہ رہے ہیں, پیغمبر اس غم کی حالت مسجد النبوی کے ممبر میں اور کہا سنو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ یجریان بامر مدیان لہ لا ینقصفان لموت احد او لحیات. سورج اور چاند آیتان من آیات اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں, یجریان بامر یہ صرف اللہ کے حکم سے چلتے ہیں, ومدیان لہ اور صرف یہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, لا ینقصفان موت احد اور حیات, نہ یہ کسی کی زندگی پہ گرہن میں جاتے نہ کسی کی موت پہ گرہن میں جاتے. تو نہ بجائے سورج کے بارے میں سوچنے اللہ کے بارے میں سوچو اور جا کے نماز آیات پڑھو. اسلام پہلی نماز آیات اس تصور کو باطل کر دیں گے کہ سورج کی اپنی کوئی حیثیت نہیں, سورج کا چلانے والا وہ ہے, اس کے آگے ہم اپنی پیشانی کو جھکا رہے, ایک حکم کیا ہے. اس کے بعد پیغمبر گھر میں آئے, مولا کو حکم دیا کہ تین باتیں ساتویں امام کی حدیث میں حکم کیا کہ ابراہیم کے تجہیز اور تکوین کے سارے مراحل تم طے کرو. میرے مولا نے 1.5 مہینے اس بچے کو لیا, غسل دیا, کفن پہنائی اور پھر جنازہ تیار کر کے باہر چلا. غسل اور کفن 4 مہینے کے صرف شدہ بچے کا بھی واجب, جو 1.5 سال کے ابراہیم, غسل اور کفن دیا, جنازہ اٹھائے اور حجرہ رسول سے باہر نکلے. رسول خدا بھی جنازے کے ساتھ اور سارا مدینہ بھی آگے, چلتے چلتے بکری کا قبرستان آئے. عثمان ابن مسعود پیغمبر کے وہ عظیم صحابی جو پیغمبر کے بزنس پارٹنر بھی تھے اعلان رسالت سے پہلے, جن کے نام پر مولا نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا, ان کی قبر کے قریب ابراہیم کی قبر کھودی. اور یہ جملہ رسول نے کہا کہ اے ابراہیم جو اللہ کے یہاں صاحب عزت, اس کے پڑوس میں رہنا انسان کو برکت دلواتا ہے, اس لیے میں تمہیں تمہارے چچا عثمان کے پہلو میں دفن کر رہا ہوں. اور قبر کھودی گئی پیغمبر اسلام کے حکم سے. مولا ابراہیم کی میت کو لے کے قبر میں اترتے, اب ادھر پیچھے دو باتیں ہونے لگتی, ایک یعنی اس کو یا اعتراض کہہ لیں یا لوگوں کو ایک دوسرے سے حیرت کے عالم میں سوال. لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید آج رسول اتنے غمگین کہ نماز جنازہ پڑھنا بھول گئے, غسل دیا گیا بچے کفن پہنایا گیا کے بعد نماز نہیں پڑھی, سیدھا دفن کیا گیا. شاید لوگ نماز جنازہ, شاید رسول غم کی وجہ سے نماز جنازہ پڑھنے بھول گئے. جیسے ہی رسول نے یہ جملہ سنا, ایک مرتبہ موڑ کے دیکھ اور کہا سنو, اللہ ہر مومن نماز پنجگانہ واجب کی اور نماز جنازہ ہر ایک نماز کے بدلے ایک تسبیح رکھی, پانچ نمازیں دن میں ہم کو پڑھنا, فجر ظہر عصر مغربی عشاء, نماز میت کی ہم پانچ تسبیحوں سے پڑھتے ہیں. پیغمبر کا یہ خطبہ ہے ابراہیم کے انتقال کے موقع کہ اللہ نے ہر مومن پر نماز پنجگانہ واجب کی اور اس کی میت پر ہر نماز کے بدلے میں ایک تسبیح رکھا, اور پھر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے جو خود نماز نہیں پڑھتا. اب دیکھیں یہ جملہ ہے جو لوگوں کو دھوکے میں ڈال سکتا, یہی تو مجتہد کی ضرورت ہے, یہی تو اجتہاد کی ضرورت ہے کہ اللہ نماز پنجگانہ واجب تھی اور جو نماز پنجگانہ نہیں پڑھ سکتا یا نہیں پڑھتا, ایک تو اس جملے میں اختلاف ہو, نہیں پڑھ سکتا اس کے اوپر سے نماز میت کو معاف کر. اب آئیے اس حدیث کا کیا مطلب نکلا اس کو سمجھا دیں. ہماری فقہ کے اعتبار سے بالغ آدمی پہ نماز واجب اور چھ سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز پڑھوانا سنت, چھ سال سے کم کا بچہ ہو تو نماز سنت بھی نہیں, عادت تربیت مشق بھی آپ اس کو نماز پڑھوا دیں لیکن سنت نہیں. سنت ہوتی ہے نماز جب بچہ چھ سال کا ہو, دوسری حدیث آپ کے سات سال کا ہو آپ مار کے نماز پڑھو, چھ سال سے اس کو نماز کا شوقین ہو. اور دوسری جانب مسئلہ یہ کہ نماز جنازہ چھ سال سے بڑے بچے پہ پڑھی جاتی ہے, اس سے چھوٹے بچے پہ نہیں. یہ حدیث رسول کا مقصد کہ جو نماز پنجگانہ پڑھتا یعنی جس پہ یا واجب ہے یا سنت, نماز میت اس پہ پڑھی جائے, جس پہ نماز یومیہ نہ واجب ہے نہ سنت, اللہ نے اس پر سے نماز جنازہ بھی ثابت کر دی. یہی فقہی مسئلہ ہے, یہی نماز جنازہ کا مسئلہ ہے. جناب ابراہیم کی دفن سے کچھ پہلے یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا. اب جو قیامت تک کا مسئلہ کہ چھ سال سے چھوٹے بچے نماز جنازہ ثابت, کیونکہ اس کے لیے نماز یومیہ بھی ثابت, حتیٰ مستحب بھی نہیں. تیسری بات, جب اس جواب کا پیغمبر نے اس سوال کا جواب پیغمبر نے دے دیا تو اب مولا سے کہا کہ قبر میں ابراہیم کو بٹھا دیا جائے. مولا قبر میں اتر, لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اچھا آج پتا چلا کہ باپ کے لیے اپنے بیٹے کو قبر میں اتارنا حرام. پیغمبر نے مڑ کے دیکھا, لوگوں نے کہا اس لیے کہ رسول خود قبر میں نہیں اترے. رسول نے مڑ کے مجمع کو دیکھا اور کہا کہ نہیں, باپ کے لیے بیٹے کی میت کو قبر میں اتارنا حرام نہیں, لیکن کراہیت. یہی آج کا مسئلہ, یہ جو فقہی مسئلہ ہے اسی واقعے سے بنا. آج بھی دیکھ لیجیے تمام مجتہدین کہتے ہیں کہ باپ کے لیے اپنے بیٹے کی میت کو قبر میں اتارنا مکروہ, بلکہ رشتے داروں کے لیے بھی مکروہ. اور وجہ وہی بتاتے ہیں جو اس حدیث میں رسول نے آگے بتایا, ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی. کہا کہ نہیں یہ حرام نہیں, لیکن میں کراہیت اختیار کرتا ہوں کہ تم میں سے کچھ اپنے بیٹے کی میت کو قبر میں اتارے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ جب تم اس کا کفن کھولو اور اس سے تمہاری نگاہ پڑ تو اس طرح سے جزا سزا اور فریاد شروع کر دو کہ شیطان تمہاری زبان پہ نامناسب جملے لے کے آئے, اور جتنا تم نے اجر کمایا بیٹے کی موت پہ صبر کر کے تو سارا اجر اپنے ہاتھ میں کھول. میں اس لیے اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ ہو سکتا کہ باپ بیٹے کی میت کو دیکھ شیطان کے قابو میں چلا جائے. اور جو صبر بہت ہی اہم مسئلہ ہے, اللہ داؤد عز و جل, اللہ نے داؤد پہ وحی نازل کی اور کہا کہ جب میں کسی بندے کا امتحان لینا چاہتا ہوں اسے مصیبت میں ڈالتا ہوں, اور اس مصیبت کو کوئی چیز نہیں روک سکتی. میں نے امتحان لیا, کوئی چیز نہیں روک سکتی, لیکن اب اس کے بعد باز بند اس مصیبت میں صبر کر دوں تو ان کو مصیبت تو ملی مگر صبر کا ثواب بھی ملی. اور باز بندے مصیبت تو آتے رہے وہ صبر نہیں کرتے ہیں, فریاد شروع کر دیتے. اللہ نے مجھے کیوں اس مصیبت میں ڈالا, اس کو کیوں نہیں ڈالا, میرے گھر میں کیوں آفت اور اس کے کہا کہ ہوتا کیا؟ یہ اللہ کی وحی, یہ مصیبت تو آ کر رہے گی, وہ تو نہیں رکے گی, لیکن جو ثواب مل سکتا وہ ثواب بھی یہ ضائع کر دے گی. تو مصیبت میں صبر کرو, مصیبت کوئی نہیں کاٹے, کم از کم ثواب جو مل رہا وہ تو تمہیں مل جائے. اور یہ مسئلہ خالی موت کا نہیں, ہر مصیبت کا. مجھے بعض نوجوان مل جنہوں نے کبھی بینک کی نوکری چھوڑ دی, اب پچھتا رہے, ارے بڑی اچھی نوکری تھی اور بہت ہی سہولتیں تھی, اور اس طرح سے ہر کچھ مہینوں کے بعد پرانے نیوز بھی مل جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. دیکھیے اتنا بڑا جہاد کیا, اب جہاد کر کے پچھتا کر اپنے سماج کو کیوں ہاتھ سے کھول دی؟ یہ پیغمبر کا جملہ, شیطان تمہیں ضائع کر دے گا. تو پیغمبر فرماتے میں باپ کے لیے قبر میں اترنا حرام قرار نہیں دیتا, صلاحیت رکھتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان پیدا دے. یہ تیسرا مسئلہ بھی جناب ابراہیم کے حوالے سے ہماری سفا میں آ گیا. یہ تو تین باتیں تھیں, گرہن کی بات, 6 سال سے کم عمر کے بچے کی جناب نماز کی بات, اور باپ کے قبر میں اترنے کی بات, جو ساتویں امام کی حدیث میں آئی. اس کے بعد چھٹے امام نے 3 اور باتیں بتائی اور کہا کہ جب ابراہیم کی میت قبر کے قریب پہنچ تو پیغمبر نے مولا کو روک اور کہا میت کو قبر میں اچانک نہ لے, منزلیں دے کے لے, اور دیکھو جب اس میت کو قبر میں داخل کرنا تو پائیدی سے داخل کرنا اور پہلے سر داخل کرنا پھر باقی یہ. یہ جو اسلام کا مستحب آج ہر آدمی جانتا, یہ اصول ہے کہ کافی کی روایت شروع ہے کافی, مولا کو یہ نصیحت, مولا کو یہ ہدایت دی, چوتھا مسئلہ, پانچواں مسئلہ جب قبر کو بند کر دیا تو پیغمبر نے علی سے کہا کہ علی قبر کو زمین کے برابر نہ رکھو بلکہ 4 انگل قبر کو زمین سے بلند کرو, قبر زمین کے لیول پہ نہ ہو تھوڑی بلند. یہ حکم بھی جناب ابراہیم کی قبر کے موقع پہ سامنے آتی. اور چھٹی بات کہ جب قبر کو بلند کر لوگ واپس چلنے لگے تو رسول کی نگاہ پر دیکھا کہ قبر میں چھوٹا سا سوراخ, یعنی وہاں پہ مٹی کم ڈالی گئی. پیغمبر فوراً لوگ اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا ایک جملہ کہہ کر اس سوراخ کو بند, اگر یہ مجھے پتا کہ قبر میں آدمی فنا ہونے والا, لیکن اللہ مومن سے یہ چاہتا کہ جب کوئی کام کرو یہ سمجھ کے کرو کہ یہ ہمیشہ باقی رہنے والا, اگر یہ پتا ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا, اگر مومن کی یہ ذمہ داری. اب یہ ایک بہت ہی اہم عام نصیحت بھی اور خاص قبر کے بارے میں بھی. سوال کرتے ہیں لوگ قبر کو پختہ بنانا کیسا ہے, دو چیزیں آئیں, جب دفن کر رہے اس وقت ہاتھ کے ہاتھ قبر کو پختہ بناؤ تو نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت ہے بلکہ یہ مستحب. یہی جناب ابراہیم کے واقعے, کہ ذرا سی رسول کو کمزوری قبر میں نظر رک کر اپنے ہاتھوں سے اسے پورا کیا اور کہا کہ کیا ہے پتا بھی ہو کہ چیز ختم ہونا, لیکن مومن کی نشان کی ہے کہ کام کو مضبوط اور مستحکم کرتا. ہاں جب ایک مرتبہ قبر کو سچا چھوڑ دیا پھر واپس آ کر اسے پختہ بنانا یہ مکروہ. عجیب مسئلہ, قبر کو پختہ بنانا مکروہ بھی ہے, قبر کو پختہ کرنا مستحب ہے. اسی دن اسی وقت جب قبر بن رہی پختہ بناؤ اس کا ثواب, اس کے بعد پختہ بناؤ اس کی صلاحیت. ہمارے یہاں بعض علاقوں میں الٹا رواج ہے اور کسی نامعلوم وجہ سے لوگ سمجھتے کہ 40ویں تک قبر کو سچا رکھنا, 40ویں کے بعد پختہ کرنا حرام, اس میں کچھ نہیں, مستحبات و مکروہات کی بحث. تو جناب ابراہیم کی موت کے حوالے سے یہ 6 فقہی مسئلے عالم اسلام کو ملے, نماز آیات, نماز جنازہ, میت کو کس طرح داخل کیا جاتا, میت قبر میں باپ اترے کہ نہ اترے, قبر کو بلند کرنا اور قبر کو پختہ کرنا. 1.5 سال کا یہ بچہ اور اس کے حوالے سے احکامات فقہ مکمل ہو رہے. البتہ اس دوران پیغمبر روتے تو رہے اور مسلسل روتے رہے, یہاں تک جب جناب ابراہیم قبر میں دفن کر رہے تو بڑا عجیب جملہ پیغمبر نے کہا جو مومن کے لیے گائڈ لائن, سب دل عین و یحزن القلب ولا نقول ما یحزن الرب, آنکھ رو رہی دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا لیکن ولا نقول, ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو یحزن الرب کو ہمارے پروردگار کو ناراض کر دے. بڑی سے بڑی موت, آنکھ روئی دل ٹکڑے ہو مگر خدا کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہیں کہنا. اے ابراہیم اب ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ تقدیر الہی کو پلٹا سکتے. اگر اللہ کا یہ وعدہ طے شدہ نہ ہوتا کہ تمہارے بعد ہم کو بھی مرنا، تو ہم تمہارا زیادہ غم کرتے. لیکن جب ہم کو پتا یہ رسول کا خود کہ تمہارے بعد ہم بھی یہاں پہ آ رہے ہیں، تو تمہارے ساتھ ہم اپنا بھی غم کر رہے ہیں. عین اس موقع رسول کو روتا دیکھ عبد الرحمن ابن عوف نے اعتراف کیا، یہ اللہ کے رسول آپ پر رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری. پیغمبر نے کہا اے عبد الرحمن، جب دل جلتا تو آنکھ میں آنسو آنا ضروری، یہ تصور ہی غلط. یدی ہم خلا کا ہم بھی ماتم کرتے مگر یہ رونے کو تیار نہیں. رسول نے کہا جب دل جلے گا آنکھ میں آنسو آئیں. اللہ کے رسول یہ جملہ سنو، اللہ کے رسول آپ نے تو ایک مرتبہ مردوں کو رونے سے روکا. پیغمبر نے کہا کہ اے ابن عوف، عوف کے بیٹے، میں نے کبھی کسی کو مردے پہ رونے سے نہیں روکا، بلکہ میں نے کہا کہ مرحوم پہ رونا یہ دل کے نرم ہونے کی نشانی اور نہ رونا دل کے سخت ہونے کی نشانی. ہاں میں نے روکا کفر کی باتیں کہنے سے، کوئی مر گیا کفر کی بات کر، وہ کون اللہ ہے جس نے ہمارے بیٹے کو مار دیا، اس کی تو ابھی موت ہی نہیں آئی، اس قسم کی بات. میں نے روکا ہے کفر کی باتیں کہنے سے اور ایسی باتیں کہنے سے جو صبر کے منافی، اس سے روکا لیکن ہونے سے نہیں روکا، ماتم سے نہیں روکا. بس یہی ہماری آج کی تقریر اختتام کو پہنچی، کچھ سوالات ہمارے پاس پہنچے. پہلا جو سوال پہنچا ہے یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، سیرت رسول اور خصوصاً اس وقت سلسلہ چل رہا ہے کہ کیا رسول اور امیر المومنین سید تھے کہ سید نہیں. اس میں ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب اس وقت ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ خطبہ کرام، ساگرین اسام، مجالس میں اس کا جواب دیتے رہتے ہیں، سوال وہاں بھجوا دیجیے گا. یہاں اس وقت جو خاص تاریخی ترتیب ہے اس میں اس سوال کا جواب دینا میرے لیے مشکل. انشاءاللہ ایک کوشش کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، وہ ابھی وہ یہ ماہ رمضان المبارک میں آپ کو معلوم ہے جب بھی میں کراچی میں ہوتا ہوں کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت کر سکوں. اس لیے کہ آج ناریل پھوڑنے کا جو ذکر ہوا یہ اس وقت کی بات تھی جب میں پہلی مرتبہ تھارگر میں داخل ہوا ماہ رمضان. ایک تقریر تھی اس کے بعد ماہ رمضان 1976 وہ پہلا سال تھا کہ جب یہاں سے میرے یہ تقاریر کا اور یہ سلسلہ شروع ہوا. بات کا امکان جب تک کہ آپ حضرات کی طلاق باعث نہ دیں رمضان میں میری کوشش ہوتی کہ اس علاقے کی خدمت کی جائے، پر بہت سے لوگوں کو یہ شکوہ اور شکایت کہ یہاں تو خاصا کام ہو گیا کہ دوسرے علاقے باقی وہاں بھی کام کریں. لیکن میں دو وجوہات، اتنا کام ہو گیا کہیں یہ ملیا پیٹ نہ ہو جائے جو کہ میں اکثر دیکھتا ہوں، دو مہینے کا فرق پڑتا ہے اور ماحول بدلنے لگتا ہے. اور دوسرا یہ چونکہ آغاز یہاں سے ہوا، جب تک ہمت ہے طاقت ہے کراچی میں ہوں یہاں کی خدمت کو ترجیح دوں گا، تو محفل جعفری میں پہلی رمضان سے لے کے 25 رمضان تک جو رات کے 10:30 بجے ہماری تقریر ہوتی اس میں وہ مسائل آ جائیں گے جو تحریری صورت میں بھیجے گئے. آج تو بالکل بھی وقت نہیں رہا، میں کیا سوچے ہوئے تھا اور کتنا وقت اس تقریر میں نکل گیا. اور پھر مسئلے بہت دقیق قسم کے ہیں، البتہ جو ایک ایک جملے کے ہیں ان کا جواب دے مختصر کر دوں سوال کو کہ اگر نماز میں کوئی دعا پڑھے اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھ لے تو کیا یہ نماز صحیح؟ جی ہاں نماز صحیح. قنوت کی دعا کی بات ہے، الحمد اور اس کے بعد والا سورج رکوع اور سجدہ بھی قنوت کے اندر اپنی زبان میں اگر دعا پڑھ لیکن ساتھ میں عربی دعا پڑھ چکے تو نماز صحیح رہے. دوسرا سوال، عورت کو رکوع میں کتنا جھکنا؟ اب اس کے بعد اور بہت ساری انہوں نے تفصیل دی، وہ مستحبات کی تفصیل. واجب صرف اتنا جھکنا ہے جتنا مردوں کے، یعنی ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے. پھر اس کے بعد مستحب ہے کہ مرد کی کمر اتنی سیدھی ہو کہ واقعاً اس کے اوپر اگر پانی کا قطرہ ڈالا جائے تو وہ بہے، اور عورت اپنی کمر کو بالکل سیدھا نہ رکھے بلکہ ٹیڑا کر کے رکھے. اسی جھکنا تو اتنا ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچے مگر ہاتھ گھٹنے پر نہ رکھے، گھٹنے سے اوپر زانگ پہ رکھے. یہ سارا مستحبات کا معاملہ ہے. ورنہ عورت اگر مرد کی طرح سے جھکے اور مرد اگر عورت کی طرح سے, نماز بالکل صحیح. آخری سوال, البتہ ثواب کہا رہا اس میں عورت کم جھکے اور مرد زیادہ, اٹھنے تک تو ہاتھ پہنچے لیکن مردوں کے لیے اس کے بعد اور زیادہ جھکنا مستحب ہے, کمر بالکل سیدھی کر. عورت کے لیے مستحب ہے کہ کمر بالکل سیدھی نہ کرے, جسم کو اٹھا کے رکھے, لیکن وہ مستحبات کی بات. آخری سوال, اگر ہم کسی مجتہد عالم کی تقلید کریں اور دوسرا مجتہد نماز کے مسئلوں میں ہمارے مجتہد سے آگے بڑھ جائے, تو کیا ہم دوسرے مجتہد کی بات مان سکتے ہیں؟ جبکہ یہ احتیاط کا مسئلہ نہیں, یعنی ان خاتون کے سوال میں جو بات کہی گئی وہ ان کی سمجھ میں تو آ رہی ہے, شاید بہت سے مردوں کی سمجھ میں نہ آئے. وہ یہ کہ جب ہم کسی مجتہد کی تقلید کرتے ہیں تو جہاں جہاں ہمارے مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا احتیاط لگائی, اس میں ہم کسی دوسرے مجتہد کی بات نہیں مان سکتے. جیسے عورت کے چہرہ کھولنے کا مسئلہ اکثر اسی طرح حل ہوا تھا, یہاں اگر کوئی نے احتیاط لگائی تھی کہ چہرہ چھپانا, فتویٰ بھی نہیں دیا. چنانچہ اس میں آگاہ کوئی والی عورتیں بھی امام خمینی کی بات پہ عمل کر دی. ان کا سوال ہے کہ نہیں احتیاط نہیں, ہمارے مجتہد نے فتویٰ دیا, لیکن دوسرا مجتہد ہمارے مجتہد سے علم میں زیادہ ہے, تو پھر بھی کیا ہم اپنے مجتہد کو چھوڑ کے دوسرے مجتہد کی طرف جائیں؟ احتیاط ہوتی تو جا سکتے, احتیاط نہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارا مجتہد کس چیز کا نام ہے؟ کیا اپنے مجتہد سے بدلے, نوکر ہے آپ کا, پیسے دیے ہیں, کوئی خاندانی رشتہ ہے, کیا چیز ہے ہمارا مجتہد؟ کیا ہمارا مجتہد سے مطلب ہوتا ہے کہ جو علم میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے, اس کی تقلید واجب ہے, وہ ہمارا مجتہد. اور اگر اسی کی زندگی دوسرا مجتہد علم میں اس سے آگے نکل گئے تو وہ دوسرا ہمارا مجتہد ہو جائے. یہ پیری مریدی کی طرح نہیں کہ اگر ایک مجتہد کی تقلید میں چلے گئے تو چاہے اس کا علم پیچھے بھی رہ جائے اسی کی تقلید کیے جائے. جی نہیں, دار و مدار ہے شرائط, جس میں تقلید کی شرائط پائی جائے اس کی تقلید کی. اگر بعد میں اس میں شرائط نہ رہے, دوسرے میں شرائط آ گئے, فوراً تقلید کو بدلنا واجب ہے. مثلا اس کی ہم تقلید کرتے ہیں, فرض کیجئے کہ عاقل نہ رہے, کسی بیماری سے اس کا حافظہ کمزور ہو, شرائط تقلید میں ہے کہ حافظہ صحیح ہونا چاہیے. اگر اس کا حافظہ کمزور ہو, جیسے آغا شاہو جی کے بارے میں مشہور تھے, یہ اپنے زمانے میں خود کہتے تھے کہ میری تقلید نہیں ہو سکتی, 104 سال کی جب عمر ہوئی کہا تھا کہ اب میرا حافظہ ایسا نہیں رہا, فوراً تقلید بدلنا. علم اس کی تقلید کریں وہ علم میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے, لیکن اگر اسی کی زندگی کوئی دوسرا علم میں آگے بڑھ جائے, اب اس کی تقلید چھوڑ کے اس کی جانب جانا, یہ میں واقع بات. ان کے سوال اس کے حد پر ایک بات کہی گئی, وہ بات عام آدمی کے لیے سننے کی حد تک تو صحیح, ویسے یقین کرنا بہت مشکل ہے. اور وہ یہ کہ اگر کوئی ہمارے مستحق علم میں بڑھ گیا اس کی طرف سے, لیکن اگر ہمارا مستحق دوسرا اس سے علم میں ہر چیز میں نہیں بڑھا, کسی خاص سبجیکٹ میں بڑھ گیا, مثلا ویسے تو ہمارے مستحق کا علم زیادہ ہے لیکن نماز کے مسائل میں کسی نے خاص ریسرچ کی, وہ باقی مسائل میں ہمارے مستحق سے کم, نماز کے مسائل میں ہمارے مستحق سے زیادہ, یا حج میں ہم نے دیکھا کہ بعض علماء خاص اسی موضوع پہ زندگی لگا دی, تو وہ حج کے مسائل میں ہمارے مستحق سے زیادہ آگے نکل گئے. تو سوال ان کا اب یہ کہ ویسے تو علم ہمارے مستحق سے زیادہ, مگر کسی ایک خاص موضوع پر ایک دوسرا مستحق علم میں آگے, تو کیا پھر بھی ہم اپنے کی بات مانیں گے اس کی بات مانیں گے؟ اس کا نام ہے تبعیض فی تقلید, تقلید کے ٹکڑے کرنا. تو جی ہاں, اگر مسائل فقہ بعض میں ایک مجتہد کا علم زیادہ ہے بعض میں دوسرے, تو اب جس میں جس کا علم زیادہ ہے اس میں اسی کی تقلید کریں. جیسے ایک عام ڈاکٹر کے مقابلے ہارٹ اسپیشلسٹ ہارٹ کے بارے میں زیادہ جانتا ہے, اور مثلا دماغی امراض کا ماہر ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے, اور وہاں جیسے ہم تمیز کر دیں گے. ہارٹ کا پرابلم ہے اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, دماغ کا مسئلہ ہے تو اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, اور گردے کا مسئلہ ہے تو اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. وہی یہاں بھی اگر واقعات کبھی ایسا ہو کہ ایک مجتہد نے طہارت کے مسائل پہ زیادہ ریسرچ کی, ایک نے نماز اور ایک نے روزے, یعنی نماز میں اس کا علم زیادہ ہے, روزے میں اس کا, وضو غسل میں اس کا, ہمیں نماز میں اس کی تکلیف, روزے میں اس کی تکلیف, طہارت میں اس کی تکلیف. لیکن ایک عام آدمی کے لیے یہی پتا چلنا مشکل ہوتا کہ اوور آل کس کا علم زیادہ, کہاں یہ کہ ایک ایک ٹاپک کو الگ الگ چھیڑ دیں. ہماری فقہ باون حصے تو اس کتاب کی حد تک تو بات صحیح کہ اگر باون الگ الگ مشتہد ہر ایک نے ایک حصے کے اوپر ریسرچ کر دی تو باون کی تکلیف کر دی. لیکن پریکٹیکلی یا عمل ایک عام آدمی کو یہ معلومات ملنا مشکل ہے. لیکن اگر کبھی یہ فرق ہو جائے تو پتا چل گیا کہ باقی سب میں ہمارے مشتہد کا علم زیادہ اور نماز میں کسی دوسرے مشتہد, تو نماز میں اس کی تکلیف کریں گے, باقی مسائل میں اپنے مشتہد کی تکلیف کریں گے. اور ان کا سوال ہے کہ کیوں, جبکہ احتیاط لی جو کوئی بات نہیں, کیونکہ مسئلہ ہے تکلیف میں علم کس کا زیادہ ہے. 51 چیزوں میں ان کا علم زیادہ ہے اس لیے ان کی تکلیف کا, اور ایک چیز میں ان کا علم زیادہ ہے اس لیے اس میں ان کی تکلیف کا. بالکل عقلی مسئلہ ہے, ہمارا تمہارا کچھ نہیں, یہ بھی ہمارا مشتہد وہ بھی ہمارا مشتہد, یہ ان چیزوں میں ہمارا مشتہد جس میں ان کا علم زیادہ, وہ ان چیزوں میں ہمارا مشتہد جس میں ان کا علم زیادہ. یہ سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ نہیں کہ اگر ایک زندہ باد ہے تو دوسرا ناموہارا مرد ہونا, یہ دین اور ایمان کا مسئلہ, یہ بھی زندہ باد ہو وہ بھی زندہ باد. خیر یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی, لیکن اس مسئلے سے ہٹ کر سیرت رسول کی 144 تقریب ان دو اعلانات میں ختم ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ اس سال جو لوگوں کو ایک شکایت رہی کہ مسائل فقہ بالکل بیان نہیں, محفل جعفری کی 25 یا شاید 26 تقاریر میں آپ کی یہ شکایت دور ہو. اور دوسرا اعلان سال آئندہ سے بشر کے زندگی اور توفیق ماہ ربیع الاول کے کسی منگل میں باقی ماندہ 16 تقاریر کر کے 107 تقاریر میں سیرت رسول کا یہ سلسلہ مکمل ہو. جو اس سال جو نوا سال فتح مکہ کے بعد کا صرف ایک واقعہ بیان ہو سکا, رسول کا بیٹا ابراہیم اس دنیا سے رخصت, اور رسول نے اسلام کے فطری مزاج کو بتایا, اسلام دین فطرت, فطری پہلو کو بتایا, دل جلتا ہے آنکھوں میں آنسو آئیں, رونے میں کوئی حرج نہیں, مگر احتیاط کرو, باپ بیٹے کی میت کے قریب نہ جائے, ایسا نہ ہو شیطان اس موقع باپ سے غم سے فائدہ اٹھا کر اس کی زبان پہ ایسے جملے لے کے آئے جو اس کے سارے اجر کو ضائع کر. یہ جملہ 8 ہجری کے ذوالحج میں مدینے رسول اپنے بیٹے کے حوالے سے بتایا, یہی جملہ 61 ہجری کے محرم رسول کے وارث و جانشین خور کے بیٹے کے حوالے سے بتایا. بہت وقت گزر چکا لیکن آج کی تقریر کے دو حصے اور دونوں مختصر مصائب میں آ سکتے ہیں. یہ بھی پتا چلا کہ اسلام کا بدترین دشمن جب توبہ کر کے آ رہا تو اللہ کا رسول اسے مداح رسالت قرار دے کر تحفہ اور عطیہ ایسا عطا کر رہا قیامت تک کے لیے پورتا چادر کا تحفہ اس کے نام سے منسلک ہو, بڑے سے بڑے گناہگار کے لیے در رحمت کھلا, شرط یہ ہے کہ ضد نہ ہو, ندامت ہو پیشے والی. اور دوسرا یہ بیٹے کی موت ایک ایسی موت کوئی باپ کو اس طرح برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ آنکھ میں آنسو بھی نہ ہو. سیرت رسول کے یہ دونوں پیغام حسین المنی میں جا کے جمع ہو رہے ہیں, میدان کربلا ارباب مقاتل و ارباب ممبر کے حوالوں کے مطابق عاشور کی صبح آ چکی, لشکر عمر سعد تیاری کر رہا, اور اس لشکر عمر سعد ایک ایسا شخص بھی جو اب تک کربلا کے تمام مطالب کا برابر سے ذمہ دار, اب تک کربلا میں جو ظلم ہوئے ہیں عاشور کی صبح تک اس میں برابر سے حصے دار جس کا نام ہے حر ابن یزید الریاحی. اس لیے کہ حسین کے قافلے کا راستہ نہ عمر سعد نے روکا ہے نہ شبر نے روکا. وہ کون یہ قافلہ چلا جا رہا تھا جس میں نہ کوئی اسلحہ نہ سپاہی, کچھ بچے ہیں, کچھ خواتین ہیں, کچھ بوڑھے ہیں اور چند نوجوان. وہ خور تھا جو جا کے حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالتا خود اس کا چکا کہ ادھر میں نے حسین کے گھوڑے کو روکا اور ادھر محلوں سے سیدانیوں اور زینب کلثوم کے رونے کی آواز آنے لگی. زینب کو اس کا بابا بتا چکا کہ جب حسین کا راستہ اس طرح روکا جائے گا وہ گویا آواز کربلا. کون جو حسین کو کوفے سے کربلا لایا؟ شمر کربلا نہیں لایا, ہمارے ساتھ کربلا نہیں لایا. وہ کون تھا کہ جب دو محرم حسین پانی کے قریب خیمے لگانا چاہے تو اس نے کہا تھا کہ پانی کے قریب خیمے نہیں لگ سکتے. ابھی نہ ابن زیاد کا کوئی خط آیا, نہ حرملہ اور شمر یہاں پہنچے, ابھی کوئی نہیں ہے. یہ خر جو پہلے دن سے کہہ رہا خیمے پانی کے قریب نہیں لگے. ہاں وہ کون تھا جو ہمارے ساتھ کو خط لکھ لکھ کے کہہ رہا حسین ہمارے قابو میں آ چکے ہیں, فوجوں کو بھیجا جا رہا. کون ہے اس کی رپورٹ میں کبھی ہمارے ساتھ کا لشکر آتا, کبھی شمر کا لشکر آتا, کبھی پوری کی فوج آتی ہے, کبھی حرملہ کا لشکر آتا. اس کا نام خر. وہ کون جو اس میٹنگ میں برابر سے شریک, جو سات محرم کو ہوئی اور اس عنوان سے ہوئی کہ حسین اور حسین کے بچوں پہ پانی بند کیا جائے گا, فرات کے کنارے صحرا اور جنگل کے جانور بھی پانی پیے گی, اولاد رسول کو پانی نہیں ملے گا, اور اس میٹنگ میں برابر سے شریک ہے. وہ کون جب نو محرم کی سے بہر ہمارے ساتھ کی فوج نے حملہ کر دیا تھا, اس وقت وہ برابر سے شریک تھا, اس وقت اور اس لشکر میں تھا, اور اگر وہ جب شام کو ہو جاتی تو خود ہمارے ساتھ اور شمر کے ساتھیوں میں شامل ہوتا. اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں حسین یہ ایک رات کی مہلت جو مانگی ایک مقصد اور بھی تھا کہ ابھی ہمارا ایک سپاہی جو تمہارے لشکر میں ہے اس کو اپنے لشکر میں بلانا. لیکن نو محرم کی جب شروع اور نے کوئی اعتراض نہیں, اور نے کوئی مزاحمت نہیں, اور نے ہمارے ساتھ اور شمر کے سامنے کوئی مخالفت نہیں کی, اس رات اگر یہ لڑائی ہو جاتی اور اس لشکر میں شامل ہوتا جو شاہان اللہ کے مستحق قرار تھا, مگر دس محرم آ گئی, عاشور کی صبح آ گئی. خدا خدا کس چیز نے ہور کے دماغ کو اتنا بدل دیا کہ ابھی 12 گھنٹے پہلے لشکر حسین پہ حملہ کرنے والوں میں شامل اور ابھی ایک مرتبہ توبہ کرنے کے لیے تیار. باز اور باغ ممبر سے سنا ہے کہ جب آخری تیاری کر رہا تھا لشکر کے اندر اپنے خیمے میں سامان اسلحہ سامان جنگ جمع کر رہا تھا تو اس کے ساتھ میں کسی بیوی کی آواز آئی تھی. باز اور باغ ممبر کہتے ہیں اس نے کسی کی آواز سنی تھی, اے خود میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. ایک مرتبہ گھبرا کے چاروں طرف دیکھا کوئی نظر تو نہ آیا, مگر خود کو یقین ہو گیا, اور ایک مرتبہ یہ بھی یقین ہو گیا کہ آج اگر یہ آواز میں نے نہ بھی سنی ہو تو قیامت کے میدان میں اگر رسول کی بیٹی فاطمہ مجھ سے یہ سوال کر لے, اے خود تیرے لال نے تجھے کیا نقصان پہنچایا, تیرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا, تو وہاں کیا جواب دوں گا. بس ایک مرتبہ دل و دماغ پلٹا اور اپنے لشکر پہ دکھا, دوست سے کہا معافی مانگنے جا رہا ہوں. دوست کہتا ہے کہاں جا رہے معافی مانگنے, تم جیسے کو تو معافی مل ہی نہیں سکتی ہے, اتنا بڑا گناہ گار. لیکن کہا کہ نہیں, جن کے پاس جا رہا ہوں ان کے بارے میں مجھے پتا ہے, مجھے معافی مل جائے گی. اور یہ کہہ کے چلا لشکر حسین کے قریب آیا, بالکل قریب نہ آیا, ذرا فاصلہ رکھا, گھوڑے سے اترا, جیب سے رومال نکالا, اپنے ہاتھ باندھے اور آواز دی, اے رحمت للعالمین کے بیٹے, کیا کائنات کا سب سے بڑا مجرم تیری بارگاہ میں آ سکتا ہے؟ بس اتنا سننا تھا. حسین نے کہا باپ اپنے لشکر کو روکو, میرا مہمان آیا ہے, میرا دوست آنا ہے, میں اس کے استقبال کو جاتا ہوں. یہ کہہ کہ میرا مولا آگے بڑھا, ادھر ہر کے قریب پہنچا. ہر نے اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ حسین گھوڑے سے اترے, رکاب میں حسین کا پاؤں ہے, اسی پاؤں میں اپنا سر رکھ دیا. اخطاء یبنا رسول اللہ, اے فرزند رسول میں نے خطا کی, تیری ماں فاطمہ کا واسطہ, چادر فاطمہ مسلمہ کا واسطہ میرے گناہ کو چھپا لے, میری خطا کو معاف کر دے. حسین گھوڑے سے اترے, یہ تو مقتل کا جملہ ہے. اور کو گلے سے لگایا, کہا اے اور انتا اخی فی دنیا والا آخرہ, تو تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے, مگر اے اور آج ایک طرف میں انتہائی خوش ہوں, ایک طرف میں انتہائی شرمندہ ہوں. خوشی اس بات کی کہ باطل کو چھوڑ کے حق پہ آ گیا, ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آ گیا, لیکن شرمندگی اس بات کی کہ کل جب میرا دشمن بن کے آیا تھا تو تجھے پانی پلایا تھا, آج میرا مہمان بن کے آ رہا اور حسین ایک کوزا آپ تیرے سامنے پیش نہیں کر سکتا. ارے یہ جھٹلا تھا, یہ اور کے لیے تازیانہ صرف کام اٹھا. مولا اپنی اسی غلطی کو تو معاف کرانا چاہتا ہوں, پہلے میرے بیٹے کو مقتل میں جانے دیجیے. حسین نے کہا ہو تو یوم موقع ہوتا تو روک لیتا, لیکن آج تو سب کو مرنا ہے, اول و آخر سے فرق نہیں پڑتا. جاؤ میں نے اجازت دی. اور کا بیٹا چلا اور نے کہا دیکھ میرے بیٹے, اس طرح کا جہاد کرنا ہو کہ تیرا باپ میدان قیامت میں رسول اور رسول کی بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو کے نہ جائے. بیٹے نے جہاد شروع کیا اور آخر ایک وہ وقت آیا, آواز دی بابا میری مدد کو آئیے, تو کتنا سننا ہے. اور گھبرا کھڑا ہو گیا, مقتل کی جانب چلنے لگا. حسین نے روکا, خود کہاں جا رہے؟ کہا مولا میرا بیٹا مجھے پکار رہا ہے, اتنی اجازت دیجئے کہ بیٹے کے قریب جاؤ. حسین نے کہا ہو پریشان نہ ہو, یہاں بیٹھو, یہاں انتظار کرو, میں جا رہا ہوں, تم میرے مہمان ہو, تمہارے بیٹے کا لاشا میں لاؤں گا. اب سنو سنو, میرے جد نے کہا ہے بوڑھے باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتے ہیں, بوڑھے باپ جوان کے لاشے کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں, انتظار کرو, میں تیرے بیٹے کا لاشا لا رہا ہوں. مولا ہم آپ کے قربان, آپ نے بالکل صحیح کہا, آپ کے جد کا فرمان ہاں, بوڑھے باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتے, لیکن اتنا اور بتا دیجئے جو اصول ان کے بیٹے کے لیے ہے. جب آپ کا جوان اکبر کوڑے سے زمین کربلا پر گرا تو بوڑھا باپ ارے کس طرح جوان کے لاشے پر پہنچا ہوگا.
لا ولانة الله على أعدائهم أجمعين, وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون.
خداوندا تجھے واسطہ حسین کے جوان اکبر کا, تمام صاحبان ایمان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی, خصوصاً اولاد کی ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا تجھے واسطہ ہو.